الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه احمد والترمذي رحمهم الله وقال اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم في نشيد في غزوة الاحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا رواه البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين حضرات گرامی آپ کی اس مسجد میں میری آمد و رفت کا سلسلہ تو کئی سال سے جاری ہے ایک دو مواقع پر فجر کی نماز کے بعد مختصر درس قرآن کا موقع بھی ہوا، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ باضابطہ اعلان و اشتہار کے ساتھ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک نہایت اہم عنوان پر میں مفصل خطاب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے ابھی دعائیں کی ہیں، صمیم قلب سے کی ہیں، اور پھر ان کا اعادہ کر رہا ہوں اردو میں کہ آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق کے قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق ہی دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہے، اور ہر اس چیز سے تعلق منقطع کرنے کی ہمت عطا فرمائے جو اسے ناپسند ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ تن من دھن سے اس کے دین کے لیے جد و جہد کریں، جہاد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع جو بظاہر بڑا خطرناک سا بھی نظر آتا ہے وہ ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے. ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ موضوع بہت طوالت طلب ہے، اور بہت سے حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک موضوع سے متعلق، اس کے ہر جز سے متعلق میری مفصل تقاریر کیسٹس کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور ان کا بہت سا حصہ جو ہے میثاق میں تباہ بھی ہو چکا ہے. لیکن آج میری کوشش یہ ہوگی کہ اس پورے موضوع کو ایک تقریر میں سمیٹوں تاکہ بات جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. مزید برآں میں اپنی امکانی حد تک کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ بات جذباتی انداز میں نہ ہو، اس انداز میں ہو کہ بات سمجھ میں آئے، اس انداز میں ہو کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو، اسے آپ یاد کر کے اٹھیں. اس لیے کہ اگر ایک دھواں دھار تقریر ہو اور وقتی طور پر سامعین مقرر کا لوہا مان بھی لیں، تب بھی اگر جب وہ اٹھیں اور ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سادہ الفاظ میں، ٹھنڈے الفاظ میں، منطقی ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اور آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، غور کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنے قلب کی گہرائیوں سے یہ گواہی دلوا دے کہ بات صحیح ہے تو اسے قبول کیجئے. ابتدا ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو تین سوال ہیں، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا یعنی اس سے مراد کیا ہے، کیوں یعنی یہ کس لیے ضروری ہے، اور کیسے یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، ان میں سے ہر سوال کے ضمن میں مجھے دو دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اس طرح یہ کل چھ باتیں بنیں گی، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ چھ کا عدد ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اچھے انداز میں بھی برے انداز میں بھی. مجیب کے سکس پوائنٹس تھے جو اس ملک کے دو لخت ہونے کا سبب بن گئے، لیکن ہمارے تبلیغی بھائیوں کی چھ باتیں ہیں اور ان کا ڈنکا جو ہے اس وقت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ یہ کہ پورے عالم میں بج رہا ہے. تو میں بھی آج حسن اتفاق سے چھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے ہر بات کے ضمن میں ذیلی عنوانات آئیں گے، لیکن یہ چھ کا عدد میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ ان کے حوالے سے میری باتوں کو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے گا، بعد میں انہیں ریکلیکٹ کرنا اور یاد کرنا آسان ہوگا، اور تیسرے یہ کہ آپ ساتھ کے ساتھ اندازہ بھی کر سکیں گے کہ اب تقریر کا کتنا حصہ ختم ہو چکا ہے. سب سے پہلے میں اب پہلے سوال کو لے رہا ہوں، اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اسلامی انقلاب کی اصطلاح نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سلف صالحین میں اس کا سراغ ملتا ہے. یہ ایک بالکل جدید اصطلاح ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں جدید اصطلاحات سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی باتیں قرآن و سنت ہی کی اصطلاحات کے حوالے سے لوگوں تک پہنچے. اسلاف نے ان کے ضمن میں جو اصطلاحات وضع کی ہیں ان پر اکتفا کیا جائے، ورنہ ہر جدید اصطلاح کے ساتھ کچھ جدید تصورات ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو ہماری ٹھیٹھ دینی اصطلاحات ہیں قرآن اور حدیث کی، اور جو ہمارے سلف صالحین کی اصطلاحات ہیں، بدقسمتی سے آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ انہیں بالکل نہیں سمجھتا. ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بات سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، وہ ذہن میں اترتی نہیں. چنانچہ ہر دور کی یہ ایک مجبوری رہی ہے، اور ہمارے متکلمین یہی کام کرتے رہے کہ ہر دور میں جن اصطلاحات کے حوالے سے لوگ بات سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں انہی کے حوالے سے حقیقت کو ان کے ذہنوں میں اتارا جائے. البتہ یہ کہ اس کے بعد ابتدان ان جدید اصطلاحات کے ذریعے سے انہیں دین کے مفاہیم کے قریب لانے کے بعد پھر انہیں اصل اصطلاحات جو کتاب و سنت کی ہے ان کے ساتھ متعلق کر دیا جائے. چنانچہ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن عقائد پر ہمارے ہاں کتابیں ہیں. تصوف کا لفظ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، کہیں کا بھی لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جس درجے مستعمل ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. اصل میں یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر دور میں جو ابلاغ ہے، کمیونیکیشن، بات کو ذہن تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں مروج ہو چکی ہیں، اگر ان کے حوالے سے وہ بات نہیں پہنچائی جائے گی تو حق ابلاغ اور حق تبلیغ ادا نہیں ہوگا. یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ جدید اصطلاحات استعمال کرنی پڑتی ہیں. اصل میں اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ گن لیجئے کہ چار اصطلاحات ہیں جو قرآن نے استعمال کی، پانچویں ایک اصطلاح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، دو اصطلاحات ہیں جو ہمیں موجودہ انجیل میں ملتی ہیں، اب یا تو وہ وحی کی ہیں یا حضرت مسیح کے اپنے کلام کی ہیں یا بعد میں تحریف ہے، تینوں امکانات موجود ہیں. کچھ اصطلاحات اس صدی کے آغاز میں ہمارے بعض اہم لوگوں نے استعمال کی اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، پھر اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات ماضی قریب میں استعمال ہوئی. میں یہ سب گن دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو سورہ مدثر کی ابتدائی تین آیات سنائی، یا ایھا المدثر، حکم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو، اب اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو. وہ عملی جد و جہد کیا ہوگی؟ قم فانذر، خبردار کرو، یہ نیند کے ماتے ہیں انہیں جگاؤ، یہ مدہوش ہیں انہیں ہوش میں لاؤ، یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، انہیں بتاؤ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھایا پیا کوئی حساب کتاب نہیں، انہیں خبردار کر دو کہ پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک لفظ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے جس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ انذار ہے. انذار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے. اگلی آیت میں فرمایا آپ کی اس جد و جہد کا منتہائے مقصود کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کرو. یہ لفظ ہے تکبیر رب، اب اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کے معنی کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور یہ قائم ہو گیا ہے کہ تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر کہنا. یہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن صرف کہنا نہیں ہے تکبیر کے معنی. تکبیر کے اصل معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا. اس میں تصغیر تو آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، کتاب سے کتاب چاہ تصغیر ہے چھوٹا کرنا، تکبیر ہے بڑا کرنا، تسہیل ہے آسان کرنا، تسہیل الاملاء، یہ تو پرائمری میں وہ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی. تو رب کو بڑا کرو، لفظی ترجمہ یہ ہوگا. کیا معنی؟ آپ بھی چونکے ہوں گے کہ یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کو کیسے بڑا کرے، وہ تو بڑا ہے. لیکن غور کیجئے گا، وہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. لوگ اپنی بڑائی کے دعوے دار ہیں، کہیں کوئی فرعون ہے، کہیں کوئی نمرود ہے، جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک نفس ہے جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے. نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اراعون اراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. وہ کہتا میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان. پھر یہ کہ آج کے دور میں جمہور مدعی ہے کہ ہم بڑے ہیں، جمہوریت ہے، ہماری مرضی کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، ہم نہیں جانتے کوئی آسمانی ہدایت آسمانی ضابطہ. معلوم ہوا کہ بغاوت ہے، رب کی بڑائی تسلیم نہیں کی جا رہی. بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی کو مانا نہیں جا رہا. اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی قائم کرو، اس کی بڑائی نافذ کرو، یعنی وہ نظام قائم کرو جس میں سپریم اتھارٹی اس کو مانا جائے، مختار مطلق اسے تسلیم کیا جائے، حاکم مطلق اسے مانا جائے. یہ ہے رب کی تکبیر کا مطلب، اور یہی مطلب اسلامی انقلاب کا ہے. وہ نظام قائم کرنا جس میں اسلام کی بالادستی ہو جائے اور پوری انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے، اللہ کی بڑائی نافذ ہو. تکبیر رب کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم آگے چلیے مکی سورتوں میں سورہ شورا ہے. میں نے اس کا صرف ایک ٹکڑا پڑھا تھا. آیت شروع یوں ہوتی ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 12، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی چیز مقرر کی ہے، تم پر بھی وہی ذمہ داری عائد کی ہے جو عائد کی تھی نوح پر، اور جو ہم نے وہی کی ہے اے نبی آپ کی جانب، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. دین صرف عقائد کا نام نہیں ہے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین میں معاملات بھی ہیں، دین میں قانون فوجداری بھی ہے، دین میں آئلی قوانین بھی ہیں، دین میں دیوانی قوانین بھی ہیں، دین میں قانون وراثت بھی ہے، دین میں قانون شہادت بھی ہے، دین میں حدود بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں، دین میں سیاست بھی ہے، دین میں معیشت بھی ہے، دین میں سود حرام ہے اور سکہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں مل کر دین بنتا ہے. اس پورے کے پورے دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ متحد ہو کر زور لگانا پڑے گا. ولا تتفرقوا فیہ، تفرقے میں مت پڑو، دین کے حصے بکھرے نہ کرو، دین کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، مل جل کر زور لگاؤ اور دین کو قائم. اقامت دین دوسری اصطلاح ہوئی، اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو آج اسلامی انقلاب کے ذریعے سے ادا ہوتا. تیسری اصطلاح جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئی، سورہ صف میں ہے، سورہ فتح میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. اب یہاں تیسری اصطلاح آ گئی، غلبہ دین. یہ دین پامال ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا. الحق و یعلو ولا یعلا علیہ، حق تو غالب رہتا ہے، مغلوب رہنے کے لیے تو نہیں آیا. لیکن یہ کہ حق کو غالب کرنا پڑتا ہے، از خود نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو آنے واحد میں غالب کر دے، لیکن وہ اپنے اہل ایمان بندوں کا امتحان اس میں رکھتا ہے کہ دیکھیں وہ ہمارے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. یہ غلبہ دین جو مقصد بعثت محمدی ہے علی سائد الصلاۃ والسلام، از روح قرآن مجید، یہ تیسری اصطلاح ہے، دین کا پورے نظام زندگی پر غالب ہو جانا، غلبہ دین. اور یہ غلبہ دین بھی آسان کیا، ورنہ اصل اصطلاح کیا بنے گی قرآن کی، اظہار دین الحق علی الدین کلہ. اب بتائیے قرآن کی اصطلاح کو تو سمجھانے کے لیے گھنٹے کی تقریر چاہیے گی، لیکن یہ کہ یہ اصطلاح تیسری ہے قرآن کی، اس کا مفہوم بھی اسلامی انقلاب ہے. اس لیے کہ ایک نظام قائم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جو پہلے سے قائم نظام ہے اس کو ہٹایا جائے. یہ نظام جو ہے یہ ایسی تلوار کے مانند ہے کہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتی. لہذا نظام اگر ملوکیت کا ہے تو جمہوریت لانے کے لیے ملوکیت کا خاتمہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ نظام اگر سرمایہ دارانہ ہے تو اشتراکی نظام لانے کے لیے پہلے اسے ختم کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ نظام اگر اسلام کا آپ لانا چاہتے ہیں دین حق کا، تو پہلے جو بھی ہے، ملوکیت ہو، وہ سیکولرزم ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کیپیٹلزم ہو، جتنے بھی نظام ہیں دنیا کے ان میں سے کوئی بھی اگر قائم ہے تو اسے ہٹائیں گے تو اسلام کا نظام قائم ہوگا. اور ایک نظام کو ہٹا کر دوسرے نظام کے لانے کا ہی مفہوم انقلاب ہے، تبدیلی، بدل دینا. چوتھی اصطلاح سورہ انفال میں آئی، اور یہ دور وہ ہے جبکہ حضور کی انقلابی جد و جہد اب قتال کے مرحلے میں آ گئی تھی. آپ کو معلوم ہے 15 برس حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، 13 برس مکے کے اور 2 برس پھر مدینے میں آ کر پھر مرحلہ آ گیا، اب تلوار اٹھائی حضور نے. جب تلواریں اب نیاموں سے باہر آ گئی تو فرمایا گیا، یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے سورہ انفال، کہ اے مسلمانوں اب تک تو تمہیں ہاتھ بندھے رکھنے کا حکم ہم نے دے رکھا تھا، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب تمہارا یہ قتال، تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ بھی وہی مفہوم ہے کہ نہیں؟ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ اس زمین کا حاکم اور مالک کون؟ اللہ. اب اس کے حکم کو اور اس کے قانون کو ہٹا کر جو بھی اپنا قانون نافذ کرے وہ کیا ہوا؟ باغی. یہ بغاوت ہے کہ نہیں؟ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج پورے کرے ارضی پر فساد اور بغاوت ہے. وہ بغاوت کیا ہے؟ کہ اللہ کو تو محدود کر دو مسجد کے اندر، باقی پوری زندگی میں جو چاہو کرو، من مانی کرو، کہیں ملوکیت ہے کہیں جمہوریت ہے تو جمہور اپنی سوورنٹی کے مدعی ہے، اختیار ہمارا، جو چاہے کرے، ہم چاہے اکثریت سے شراب کو حرام کر دیں، چاہے اکثریت کی رائے سے شراب کو جائز قرار دے دیں، اختیار ہمارا. یہ جو بھی مدعی ہے اس اختیار کا وہ در حقیقت باغی ہے اللہ کا. اس بغاوت کو فروغ کرنا فرض ہے اس کا جو وفادار ہے اللہ کا، یہی اس کی وفاداری کا امتحان ہوگا. اگر وہ باغیوں کو دیکھے اور ان کے خلاف جد و جہد نہ کرے تو وہ خود بھی باغیوں کا ساتھی شمار ہوگا. وفادار تو وہی ہوگا کہ جو باغیوں کے ساتھ لڑے، اور جو اصل حقدار ہے اس حاکمیت کا اللہ، اس کی حکومت کو قائم کرے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. چار اصطلاحات قرآن کی ہو گئی. پانچویں اصطلاح میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتی ہے، حضور سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور کوئی شخص تو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے کسی عصبیت کی وجہ سے. یہ بات سمجھ لیں آپ کہ فرض کیجئے حضور نے کسی خاص قبیلے کے خلاف ایک مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا، اب کسی شخص کو اس قبیلے سے کوئی پرانی دشمنی ہے، اب وہ اس میں خاص طور پر شریک ہو رہا ہے مہم میں کہ اب موقع مل گیا مجھے اپنے پرانے حساب جو ہے چکانے کا، بدلے لوں گا اور خوب خوب لوں گا. اگرچہ وہ صحابہ کے ساتھ جا رہا ہے، حضور کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن اس کی اپنی نیت کیا ہے؟ وہ جو پرانی دشمنیوں کا حساب پاک کرنا ہے، معلوم ہوا کہ اس کی اصل نیت در حقیقت اپنی اس قبائلی عصبیت پر مبنی ہے. تیسری چیز پوچھی گئی کہ حضور، ایک شخص ہے جو مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، تو بتائیے ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہوگا جو جنگ کرتا ہے اس لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. اس نیت کے سوا کوئی نیت ہے تو وہ اپنی نیت کے حساب سے اللہ کے ہاں جزا یا سزا پائے گا. ہاں اس نیت سے جنگ ہو رہی ہے، نہ ذاتی اقتدار کے لیے، نہ اپنی حکومت کے لیے، نہ اپنے غلبے کے لیے، نہ مال و دولت دنیاوی کے لیے، نہ کسی قبائلی عصبیت میں، نہ کسی قومی عصبیت میں، صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ. یہ پانچویں اصطلاح ہو گئی جو حدیث میں آئی. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، دینی کتابوں میں، یہ اصطلاح کے طور پر ہمارے یہاں مستعمل ہے، اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنا. تو بات تو وہی ہوئی جو تکبیر رب کی ہے، وہی اعلائے کلمت اللہ کی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ دو الفاظ ہمیں انجیل میں ملتے ہیں، دو اصطلاحات. جن لوگوں نے، بہت سے ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے کانونٹ میں تعلیم حاصل کی ہو اور مختلف مشنری اسکول میں کچھ نہ کچھ بائبل انہوں نے پڑھی ہوگی، الفاظ آتے ہیں ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، توبہ کرو اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آنے والی ہے. یہ آسمانی بادشاہت سے کیا مراد ہے؟ یہ اب تصور کیجیے، آسمانی بادشاہت. اور جو ان کی لارڈز پریئر ہے، جیسے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ نماز کا جزو لا ینفک ہے، اسی طرح ان کے یہاں ہے لارڈز پریئر. اس کے الفاظ کیا ہے؟ دائن کنگڈم کم، دائن ول بی ڈن، اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے، اور جیسے تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ وہی جو تقدیر رب کا ہے، وہی جو اعلائے کلمت اللہ کا ہے، وہی کہ جو اقامت دین کا ہے، وہی جو غلبہ دین کا ہے. تو مفہوم ایک ہی ہے، اصطلاحات عبارات و ناشتہ و حسن کا واحد. پھر میں نے عرض کیا تھا کچھ اصطلاحات اس صدی کے شروع میں استعمال ہوئی ہیں، حکومت الہیہ کا قیام. اب یہ حکومت الہیہ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ حکومت الہیہ کے قیام سے مراد کیا ہے؟ یہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس طرح استعمال کی، مولانا ابو العلا مودودی نے اس طرح استعمال کی، جماعت اسلامی قائم ہوئی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. اصل میں وہ مفہوم اس وقت ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا تھا، اور آگے آپ آئے تو ذرا اس کو اور آسان بنا کر قیام نظام اسلامی، معنی کیا ہے وہ؟ اسلامی انقلاب، اسلامی نظام قائم کرنا، وہی بات اقامت دین کہہ لیں، اسلامی انقلاب کہہ لیں، کسی طرح اس سے بھی زیادہ اور صاف کیا نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ آپ کی سن 77 کی تحریک کا نام نعرہ تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ وہی کہ جو اقامت دین کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے. اور آج کے دور میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کو ان تمام چیزوں کا جو مشترک مفہوم ہے، وہ سب سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر سمجھایا جا سکتا ہے اسلامی انقلاب کے عنوان سے. یہاں میرے آج کی موضوع کے پہلے سوال کا جو جواب اول ہے وہ ختم ہوا، کہ اسلامی انقلاب سے مراد کوئی نئی بات نہیں، اقامت دین ہے، تکبیر رب ہے، اظہار دین الحق علی دین کلہی ہے، اعلائے کلمت اللہ ہے، حکومت الہیہ کا قیام ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، جس طریقے سے چاہے اسے ادا کرنے، بات ایک ہے. یعنی یہ کہ اللہ نے جو نظام برحق دیا، جو نظام عدل و قسط دیا، جو پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس پورے کے پورے نظام کو بلا کم و کاست، بلا اس کے کسی حصے کو مستثنا کیے ہوئے، پورے کے پورے نظام کو پوری انسانی زندگی پر نافذ کر دینا، یہ ہے تکبیر رب، یہ ہے اعلی کلمت اللہ، یہ ہے غلبہ دین، یہ ہے اقامت دین، یہ ہے حکومت الہیہ کا قیام، اور یہ ہے انقلاب اسلامی کا مقصود. اب آئیے دوسری بات، اس کیا کے جواب میں، اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے، ہوتے ہوتے بات ہمارے ہاں کچھ ایسی پہنچ گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند تعزیرات، چند حدود اگر نافذ کر دیے جائیں تو گویا کہ بس اسلامی نظام آ گیا. اسلامی نظام یا دین اللہ یا دین الحق کی جو اصل اساسات ہیں، جو اصل بنیادیں ہیں، جو اہم ترین چیزیں ہیں، وہ آج نگاہوں کے سامنے اس طریقے سے وہ توجہ کے ارتکاز کا ہدف نہیں بنی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند قوانین کے نفاذ سے اسلام نہیں آ جائے گا، چند تعزیرات کے نفاذ سے اگر آپ کہیں کہ اقامت دین کا تقاضا پورا ہو گیا تو مغالطہ ہے. اصل شے کیا ہے؟ نظام اجتماعی کے دیکھیے تین گوشے ہیں، جس کو آپ تعبیر کیا کرتے ہیں سماجی یا معاشرتی نظام، معاشی یا اقتصادی نظام، اور سیاسی نظام. یہ تین گوشے ہیں اجتماعی زندگی کی، باقی معاملات انفرادی ہوتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، اب یہ چیزیں تو ایک فرد سے متعلق ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، فریب نہیں کرنا ہے. لیکن جب یہ انسان کا اجتماعی نظام، جب ہم نظام کی بات کریں گے تو اس کے یہ تین اہم گوشے ہیں، اور ان تینوں کے سلسلے میں جو اصل بنیاد ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے، در حقیقت وہ عقیدہ توحید کی ایک فرع، ایک کرولری ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. سماجی نظام کے ضمن میں عقیدہ توحید کا ظہور ہوتا ہے کامل انسانی مساوات کی شکل میں. یہ میں اقتصادی مساوات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے سوشلسٹوں کا نعرہ یا کمیونسٹوں کا نعرہ، اور وہ ایک خالی نعرہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ سماجی مساوات، کوئی شخص پیدائشی طور پر اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلی نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، سب کا خالق ایک اللہ. اللہ تو ایک ہے، کوئی بڑا اللہ ہوتا اور اس کے پیدا کردہ اونچے ہوتے، اور کوئی چھوٹا اللہ ہوتا اس کی مخلوق نیچی ہوتی، چھوٹی ہوتی. اللہ ایک، اور نمبر دو یہ کہ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ایک انسانی جوڑے سے، آدم اور حوا سے. تو اب اونچائی نیچائی کہاں آئے گی؟ کامل سماجی مساوات، یہ در حقیقت عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو برہمن ہے وہ اونچا ہے، بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ کہ برہمن کے گھر پیدا ہو گیا تو اونچا ہے، اور جو شدر کے گھر پیدا ہو گیا تو نیچا ہی رہے گا. کتنا ہی زور لگا لے، کتنے اس کے اخلاق بلند ہو جائے، کتنا کردار اچھا ہو جائے، وہ جو بھی کچھ کر لے لیکن وہ نیچا رہے گا، وہ نیچے. یہ تصور دنیا میں ہر جگہ رہا ہے، وہ رنگ کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، لیکن کچھ اونچے کچھ نیچے، کچھ اعلیٰ کچھ ادنا. اسلام کے نظام میں سب سے پہلی شے جو آئے گی وہ یہ ہے کہ اس تصور کی جڑیں ذہنوں سے اتر جائیں. اگر یہ ادنا درجے میں بھی ہے، ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے، وہ تو سید زادہ ہے، وہ زانی ہوا کرے، شرابی ہوا کرے، بدماش ہوا کرے، اس کے سامنے جھکنا ہوگا، اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگانا ہوگا. اور یہ تو بیچارہ مسلی ہے، یہ پنجاب کا لفظ میں بول رہا ہوں، جو اب نیا ایمان لائے ہیں مسلی ہیں، وہ گھٹیا لوگ ہیں، وہ ادنا لوگ ہیں، وہ سید کے ساتھ تو خیر کہاں بیٹھیں گے، چوغریوں کے ساتھ بھی چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کی جگہ نیچے بیٹھنے. یہ تصور کہاں سے آیا؟ وہی ہندوانہ تہذیب ہے جس کے اثرات ہیں. لہذا سب سے پہلی چیز، اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے، کہنے میں یہ آسان ہے، اس کو عمل میں لانا بہت مشکل. ایچ جی ویلز نے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اگرچہ حضور کی سیرت پر بعض دوسرے پہلوؤں سے بڑے رقیق حملے کیے ہیں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے، دشمن ہے، لیکن حجت الوداع تقریباً اس کا پورا خطبہ نقل کرتا ہے وہ شخص، اور اس میں ان الفاظ کے ذیل میں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, سوائے تقوی کے. جان لو کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے. کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ کہاں اونچ اور کہاں نیچ. اس پر وہ ایچ جی ویلز لکھتا ہے کہ اگرچہ یہ انسانی حریت اور مساوات اور اخوت کے واسطے تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے, سرمنز کا جہاں تک تعلق ہے بہت کہے گئے, عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا کہ جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بہت واضح ہمیں مل جاتے ہیں, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر فی الواقع ایک معاشرہ قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف سرمن نہیں رہا, یہ صرف واضح نہیں رہا, یہ نری باتیں نہیں ہیں, بلکہ حقیقتاً ان ویلیوز کے اوپر معاشرہ قائم کیا. انسانی مساوات, کامل سماجی مساوات, کسی کے لیے اونچ اور نیچ نہ ہو, اور انسان کی شرافت کا, اس کی عزت کا دار و مدار صرف اس کی سیرت و کردار اور تقویٰ اور دیانت اور امانت پر ہو. یہ کہہ دینا آسان ہے, جملہ ایک ہے, لیکن یہ کہ واقعتاً کسی معاشرے میں ان اقدار کو قائم کر دینا ایک ہرکولین ٹاسک ہے, بڑا محنت طلب کام ہے, یہ آسان کام نہیں. اسی طریقے سے آگے چلیے, سیاسی سطح پر عقیدہ توحید کا اصل اصول کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ, حاکمیت کا حق صرف اللہ کے لیے, حاکم مطلق صرف اللہ ہے. انسان حاکم نہیں ہے, محکوم ہے. تم تو سب اللہ کے بندے ہو, جو بندے ہوئے وہ محکوم ہوئے. کونوا عباد اللہ اخوانا, حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے. اس کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا اقبال نے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر آئے گا, چاہے وہ فرد واحد ہو, چاہے وہ پوری قوم ہو, چاہے وہ جمہور ہو, چاہے وہ کوئی خاندان ہو, چاہے وہ کوئی طبقہ ہو, وہ در حقیقت خدائی کے مدعی بن گئے ہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ تعالیٰ اپنے اس اختیار حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انسانی حاکمیت کی نفی, اور حاکمیت کی جگہ کیا آئی؟ خلافت. انسان کے لیے خلافت ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی کا جانشین, جس کے پاس سارے اختیارات اس کے عطا کردہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو وائس رائے ہوتا تھا اس کا تصور کیجئے, وہ ہمارا بادشاہ نہیں تھا. بادشاہ تو وہاں تھا جو انگلستان کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, وہ بادشاہ ہو یا ملکہ ہو, وہ تھا سوورن یا سوورن, وہ تھا حاکم یا وہ تھی یا تھا حاکم. لیکن یہ کہ اس کی طرف سے اختیارات ڈیلیگیٹڈ تھے وائس رائے کو. یہ وائس ریجنسی یا وائس جیرنسی, یہ دونوں الفاظ انگریزی میں مستعمل ہے, یہ ہے خلافت کا صحیح مفہوم, کہ اس کے پاس حاکمیت نہیں تھی بلکہ خلافت تھی. اسی طرح انسان کو اللہ نے خلافت سے نوازا ہے, حاکمیت سے نہیں, حاکمیت صرف اللہ کی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جہاں تو اللہ کا کوئی حکم ہے, اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت کسے ہے؟ اللہ کے رسول کو ہے. جہاں ان کا کوئی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تو تم 100% بھی چاہو تو کوئی ترمیم نہیں کر سکتے, تمہارا اختیار محدود ہے. حضور نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی آخیتہ, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بدھا ہوا ہے. ایک گھوڑا کھلا ہوا, جدھر چاہے زقد لگائے دوڑے بھاگے, ایک کھوٹے سے بدھا ہوا ہے. میں یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر اس کو فرض کیجئے آپ نے 100 گز کی رسی باندھ دی اس کے لیے, اب 100 گز کا ایک دائرہ بن جائے گا ریڈیس کا, اس میں تو وہ آزاد ہے. 50 گز پر بیٹھ جائے, 25 گز پر بیٹھ جائے, 100 گز تک چلا جائے, کھوٹے سے لگ کر بیٹھ جائے, یہاں تو ہے آزاد. لیکن 101واں گز جو ہے چل جائے اور نکل جاؤ. تو ذرا سیف ڈسٹینس پر رہو تو بہتر ہے. تقویٰ کا تقاضا یہی ہے. لیکن بہرحال اس سے آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ بندھے ہوئے ہو. یہ جو ہے دائرہ, اس دائرے کے اندر تم آزاد ہو. اچھا, یہ آزادی جو ہے یہ امرو کم بن گئی, یہ تمہارا معاملہ بن گیا. اور امرہم شورا بینہم, اس دائرے کے اندر بھی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مدعی ہو کہ جو چاہوں میں کروں. تم کون ہو بھائی؟ یہ تو معاملہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہو سکتا ہے, جو چاہے وہ حکم دے. اور کسی کا یہ حکم مقام نہیں, ابو بکر کا یہ مقام نہیں, عمر کا یہ مقام نہیں. ابو بکر نے بھی جب بیعت ہو گئی تھی خلافت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کو یاد ہوگا تقریر کیا کی تھی, مسلمانوں اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو. تو معلوم ہوا کہ امرہم شورا بینہم, اب وہ جو چیزیں اندر کی ہیں اس کے دائرے کے اندر اندر, اس میں باہم مشورے سے معاملات طے ہوں گے. کسی فرد واحد کو, کسی طبقے کو, کسی قبیلے کو, کسی گروہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مختار مطلق بن کر بیٹھ جائے. امرہم میں بھی یہ ہے سیاسی نظام اسلام کا. اب جان لیجئے کہ یہ اس میں جو اصل اصول تھا وہ وہی عقیدہ توحید ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے. اب آئیے اسی طرح تیسری چیز, معیشت کا نظام کیا ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اتفاق سے تازہ جو حکمت قرآن شائع ہوا ہے اس میں میری تقاریر ہیں اسلام کے معاشی نظام سے متعلق, ایک تقریر ایک تحریر. بہرحال جن حضرات کو دلچسپی تفصیل سے ہو وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں بھی میں صرف دو باتیں کہہ دوں گا. نمبر ایک یہ کہ ملکیت تامہ یا مطلقہ کی نفی, کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے, اس لیے کہ ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم خود اللہ کے ہو, تمہارا ہاتھ تمہارا اپنا نہیں ہے, یہ بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. جیسے حاکمیت کے بجائے خلافت, ویسے ملکیت کے بجائے امانت. دیکھیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, آج ہو سکتا کوئی کہیں کہ یہ تو کمیونسٹوں کے تصورات ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے لیے اصل جو ہدایت کے لیے ہماری دو آنکھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ہمارے اسلاف میں شیخ سعدی کو آج کے آدمی ہے. مارکس کا تو ابھی صدیوں کے بعد کہیں وجود آنے والا تھا, جبکہ شیخ سعدی نے یہ شعر کہا ہے, این امانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ جو کچھ بھی ہے میرا اپنا وجود میرے پاس امانت ہے, میری آنکھیں امانت ہیں, میں ان کا غلط استعمال کروں گا پکڑا جاؤں گا, میرا ہاتھ اللہ کی امانت ہے, اسے میں اللہ کی مرضی ہی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں, اگر اس کے خلاف کروں گا خیانت کر رہا ہوں. تو جب میرا اپنا وجود میرا اپنا نہیں, تو اگر کوئی چارپائی میرے پاس ہے, دیکھیے آقا کی مثال دیا کرتا ہوں, پرانے زمانے کا تصور کیجئے, آقا نے اپنے غلام کو چارپائی دے دی کہ اس پہ سو جایا کرو, تو کیا وہ غلام اس چارپائی کا مالک بن گئے؟ وہ خود مملوک ہے, وہ چارپائی اس کی ملکیت کہاں سے ہو جائے گی؟ کوئی کوٹھڑی دے دی تم اس میں رہو, ملکیت کس کی رہے گی؟ ملکیت تو آقا کی رہے گی. تو ملکیت اس کائنات میں جو کچھ ہے, ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے, البتہ امانت ہے, حق تصرف ہے, تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. یہی بات اقبال نے کہی اس دور میں آ کر, جو شیخ سعدی نے کہی تھی, ذرا لفظی فرق ہے, اور فارسی ہی کا شعر ہے ان کا, رزق خدرا الزمی بردن رواست, ای متائے بندہوں مل کے خداس. زمین سے اپنے لیے رزق نکال لینا یہ درست ہے, یہ بندے کے لیے انسان کے لیے برتنے کی چیز ہے, ملکیت نہیں, ملکیت اللہ کی. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں تو یہ متفق علیہ ہے بات, کوئی شخص اگر اپنی زمین کو 3 سال تک بنجر رکھے گا اس کی ملکیت سے نکل جائے گی. آپ سے آپ اس کی ملکیت یہ نہیں ہے, میری زمین ہے, میں چاہوں کاش کروں چاہے نہ کروں, میرا اختیار ہے. وہ تو اختیار مطلق ہو, ملکیت مطلقہ ہو تو کہہ سکتا ہے, یہاں تو امانت ہے, استعمال کے لیے دی گئی, استعمال نہیں کر رہے ہو واپس ہو جائے گا. یہ بات ہے جو اس یہ بھی عقیدہ توحید، مالک حقیقی صرف اللہ، ہم امین ہیں. اسی کو اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا جو ان کی آخری نظموں میں سے ہے اس میں خوب کہا ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ ہے وہ انقلابی نظریہ. دوسرا اصول کیا دیا؟ جیسے میں نے وہاں دو اصول بتائے، ایک بجائے حاکمیت کے خلافت اور امرهم شورا بینهم. اسی طریقے سے میدان معیشت میں دوسرا اصول دیا قرآن نے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے. یہ طبقاتی تقسیم، اور یہ جو آج ہمارے زمانے اسلام نے جو ڈائریکٹ پرنسپل دے دیا ہے، ایک عادل کا نظام ہے، ایک کفالت عامہ کا اصول ہے. اسلامی ریاست اپنے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہے. عمر فاروق نے جو بات کہی تھی، شعر نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی لفاظی نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر جواب دے ہوگا. کیوں؟ اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست کفالت عامہ کے اصول پر، اور اس کفالت عامہ کے لیے اسلامی ریاست کے پاس ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ اب یہ ہوگا تفصیل میں جانے کا معاملہ، جو میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اس کتاب سے کو آپ پڑھیے تو بات سامنے آ جائے گی. بہرحال جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا، یہ نظام عدل و قسط، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. میزان سے مراد میزان شریعت. یہ توازن، سیاسی توازن، معاشی توازن، سماجی توازن، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اس میزان کو زخم کرو. کس لیے یہ نظام ہم نے دیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں. اور اب ظاہر بات، ایک بات نوٹ کیجئے گا، جو لوگ خدائی کے مدعی بنے بیٹھے ہوں اور اختیارات لیے بیٹھے ہوں، وہ چاہیں گے کہ اختیارات ان کے کم ہو جائے؟ کبھی پسند کریں گے؟ جو لوگ معاشی طور پر اپنے جائز حق سے زیادہ وصول کر رہے ہوں، وہ کبھی چاہیں گے کہ معاشی عدل قائم ہو جائے؟ اسلام کا معاشی عدل کبھی نہیں چاہیں گے، راستہ روکیں گے نا. اور جن کے صرف سید زادے ہونے کی وجہ سے، جن کے پاس، یہ آپ چلے جائیے سندھ میں، آگے چلیے بھاولپور ریاست جو پرانی تھی اس میں، پھر پورا ملتان ڈویژن، یہ سب وہی لوگ بیٹھے ہوئے، جاگیردار وہی ہیں. یہ لوگ جو ہے اپنی اس سیادت، اپنی اس نسلی برتری، اس کے ساتھ اپنی یہ جاگیریں اور اپنی یہ بڑی بڑی جو ہے زمینداریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی برداشت کریں گے کہ اسلام کا وہ نظام عدل و قسط نافذ ہو جائے، سماجی سطح پر سب برابر ہو جائے اور معاشی عدل ہو جو اسلام نے بتایا ہے، اور سیاسی طور پر اللہ کی حاکمیت اور سب برابر، باقی سب محکوم ہے، حاکم صرف ایک اللہ ہے. حضرت عمر کا مجھے واقعہ یاد آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک سفیر آیا ایران کا، اس نے آ کر مدینے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی محل محل نہیں ہے یہاں، یہ کیسی حکومت ہے؟ سنا تھا یہ دارالسلطنت ہے ان کا. پوچھتا ہے لوگوں سے، اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس کا جواب سنیے. لوگوں نے کہا، لیس لنا ملکن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیرن، ہمارا ایک امیر ہے، صاحب امر ہے. انہوں نے کہا، بھائی وہ صاحب امر ہی کی خبر دو، کہاں ہے، آخر کہاں رہتا ہے؟ بتایا گیا کہ ابھی اس مدینے کے اس دروازے سے باہر نکل گیا ہے، بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کی تلاش میں نکلا ہے، اب وہ چلتا ہے، لیا ہوگا کسی کو پہچاننے والے کو ساتھ. جا کر دیکھا، دوپہر ہو گئی تھی،
تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے سلطنت کسرا جو ہے لرز رہی ہے اور سلطنت روما جو ہے اس کے ایوانوں میں زلزلہ ہے، وہ تنہا نکلے ہوئے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی میئرز نہیں، اور کام کیا ہے؟ وہ بیت المال کا اونٹ جو گم ہو گیا اس کی تلاش. تھک ہار کر دوپہر کے وقت ایک جھاڑی کے سائے میں اپنے درے کا، وہ درہ عمر مشہور، اس کا تکیہ لگا کر اس طرح کروا رہے. اس وقت اس شخص نے کہا کھڑے ہو کر، اے عمر، تم عدل کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لہذا ہر وقت کانپتے رہتے ہیں، انہیں حفاظتوں کی ضرورت. یہ ہے وہ نظام. جب تک یہ نظام نہ ہو، اس نظام نے کتنی آزادی دی تھی نوع انسانی کو، وہ بھی سن لیجئے. یہ حریت کا لفظ کیونکہ میں نے ایچ جی ویلز کے حوالے سے ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، تین الفاظ یاد کر کے اٹھیے، انسانی حریت، مساوات اور اخوت. اس کا آپ نمونہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جو گورنر ہے ایران کے، اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی اور ایک دربان کھڑا کر دیا. اطلاع پہنچ گئی دارال خلافہ میں عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ سعد نے یہ کیا، ڈانٹ پلائی ہے. اور وہ ڈانٹ کیا تھی؟ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد دینا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام سب سے بنا لیا. یہ ہے وہ حریت، وہ آزادی کہ برسرے ممبر ٹوک رہا ایک درویش، پھٹا ہوا کمبل، سلمان فارسی، لا سما ولا تا، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، جبکہ عمر خطبہ دے رہے ہیں. اور یہ کسی مولوی کا خطبہ نہیں ہے، وہ جو اقبال نے پھپتی چس کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام. یہ تو وقت کا فرما روا خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، یہ ہے کہ جو خطبہ دے رہے ہیں. اور وہ درویش کہتا ہے نہیں سنیں گے، نہ سنیں گے نہ مانیں گے، کوئی تیوری پر بل نہیں پڑا. حالانکہ جلال جو ہے عمر کا مشہور ہے، پوچھتے کیا معاملہ ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے جو یمنی چادریں کے جو مال غنیمت میں آئی تھی، ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ملا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی طویل القامت انسان، کرتا کیسے بنے؟ آج کے دور میں بڑی سے بڑی جمہوریت میں بھی صدر مملکت کو، صدر ریاست کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں، یا کوئی تحفظ حاصل نہیں. آپ کی ذاتی زندگی کرتے کا حساب دیجئے. اور جبکہ برسر عام حضرت عمر اپنے بیٹے سے گواہی دلواتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہ عبداللہ تم بتاؤ معاملہ کیا ہے، وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دیا تو ان کا کرتا بن گیا. اب وہ کہتا ہے درویش الان نسمع ونطیع، ہاں فرمائیے، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں. یہ حریت، یہ معاشی عدل، یہ کفالت عامہ، یہ انسانی حقوق، یہ اللہ کی حاکمیت، انسانی خلافت، یہ امرهم شورى بینهم، یہ سماجی مساوات، اگر یہ چیزیں قائم نہیں ہوتی اور کچھ لیپا پوتی کر کے کچھ ادھر ادھر کی چیزیں وہ بھی ادھوری، کچھ قوانین وہ بھی ادھورے، کچھ نظام صلاحات وہ ادھورے کا لفظ بھی اس کے لیے بہت اونچا ہو جائے گا، وہ اگر قائم کر کے نظام زکات، نظام صلاحات، اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اسلام قائم ہو گیا تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. تو جان لیجئے کہ اصل میں ٹھیک ہے، اقامت صلات اس کا جز ہے، نظام زکات اس کا جز ہے، زکات اور عشر ہی سے در حقیقت وہ وسائل جمع ہوتے ہیں جو کفالت عامہ کا، جو ذمہ داری کا معاملہ ہے ریاست اسلامی کا، اس کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں. بلکہ میں زمین کے بارے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہمارا ملک جو ہے بنیادی طور پر زرعی معیشت والا ملک ہے، اب نیم صنعتی بھی بن گیا ہے، لیکن اب بھی اصل جو ہماری اساس ہے وہ زرعی ہے. اب یہ جو ہماری زمینیں ہیں، جو انگریز نظام چھوڑ گیا تھا وہی آج تک ہے، کہنے کو دو مرتبہ اصلاحات ہوئی ہے لیکن سرے منہ فرق واقع نہیں ہوا. اس سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی, انہوں نے تقسیم کر لیا تھا, یہ بیٹے کے نام 100 مربے, اس کے 50, اس کے 30, اس کے وہ جو کے تو انٹیکٹ ہے. وہ سارا کا سارا نظام ابھی تک چلا رہا, اس کو اتنا مقدس ہم نے سمجھا ہوا کہ ذرا اس کو چھیڑے نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ علماء منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. سن لیجئے اس بات کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت کی ہر شکل حرام ہے. زمین جس کی ہے وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے, یہ نہیں کہ کاشت کروا کے اس میں سے صرف زمین کا مالک ہونے کی وجہ سے اس میں سے اس کے گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے حصہ لے, حق نہیں ہے. امام مالک کے نزدیک حرام ہے. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگردوں نے, جو خود بھی اپنی جگہ مجتہد ہیں, مجتہد مطلق ہے کوئی شک نہیں, قاضی ابو یوسف امام محمد شیبانی رحمہ اللہ رحمہم اللہ, انہوں نے کچھ شرطیں لگا کر جواز کا فتویٰ دیا ہے. آج اس پر ہمارے ہاں عمل ہو رہا ہے. لیکن اس بات کو بھولنا چاہیے کہ امام اعظم تو امام ابو حنیفہ ہی ہے, اور دوسری جو سلسلہ ہمارے ہاں سنہری زنجیر چلتی ہے کہ جن کو آپ اصحاب حدیث سے تعبیر کرتے ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان کی بھی سلسلے کی پہلی کڑی امام مالک ہے. ان دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے. اچھا, اگر آپ فقہ حنفی کا چونکہ فتویٰ ہے, قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے فتوے پر اس وقت جو مفتا بہی قول ہے فقہ حنفی کا, وہ ان پر ہے, تو فقہ حنفی پر آنا تو ایک بات اور سن لیجئے. فقہ حنفی کا یہ فیصلہ ہے کہ جس ملک کو مسلمانوں نے کبھی بھی تلواروں سے بزور شمشیر فتح کیا ہو, اس کی زمینیں انفرادی ملکیت نہیں رہتی, وہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہے. جو بھی ہے اس پر وہ حکومت کا مضارع ہے, ریاست کا مضارع ہے. یہ تھا اصل میں اجتہاد حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کے دور میں شام فتح ہو گیا, عراق فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, آپ غور کیجئے کتنے بڑے بڑے ملک, اور صحابہ کرام جنہوں نے کہ یہ فتح کیا ان کی تعداد کتنی تھی, ہزاروں میں تھی نا, لاکھوں میں تو نہیں تھی. اب انہوں نے مطالبہ کیا, ہم نے فتح کیا, تقسیم کرو مال غنیمت, پانچواں حصہ رہے لے سکتا ہے عضو قرآن کہ وہ بیت المال کا ہوگا, باقی ہمارے اندر تقسیم کرو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, اگر یہ میں کہہ رہا ہوں, واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ زمینیں اس طریقے سے تقسیم کر دی جاتی تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام عین خلافت راستہ میں قائم ہو جاتا. کتنی بڑی بڑی جاگیریں حصے میں آتی ہیں صحابی کے اور ہر مجاہد کے. حضرت عمر کا اجتہاد تھا کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت رہیں گی, یہ بیت المال کی ملکیت ہے, اس لیے کہ اگر تمہیں میں تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا. یہ اجتہاد بہت جھگڑا ہوا اس پر, بہت رد و قضا کے بعد بالآخر سب نے حضرت عمر کی دلیل کو تسلیم کیا اور اجماع ہو گیا. اور اجماع جو ہے دور خلافت راشدہ کا, وہ اب لازمی ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, یہ ہمارے لیے لازمی ہے. تو اب اس کے اعتبار سے یہ زمینیں اشری نہیں ہیں, خراجی ہیں. یہ جان لیجئے, اشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی ملکیت میں ہو, اس کا وہ عشر دے گا. مدینہ کی زمینیں ملکیتی تھیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حضور نے چڑھائی نہیں کی تھی, مدینے والے جا کر مکے میں ایمان لے آئے تھے, لہذا یہاں آئے وہ اپنی اپنی جو بھی ان کی ملکیتیں تھیں ان پہ قائم رہے. لیکن جو فتح کیے گئے ہیں علاقے, وہ در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت بن جاتے ہیں, وہ اپنی انفرادی ملکیت میں رہتی ہیں. میں یہ سارے باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا باب کھلے, پوچھے علماء سے, جا کر ان سے سوال کیجیے یہ ہے کہ نہیں, اگر ایسا ہے تو اس کو بیان کیوں نہیں کرتے. آج ہمارا عام آدمی جس چیز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, سیلاب ہمارے درہ خیبر تک آ پہنچا ہے, کیا پتہ کب درہ خیبر کا بند کھل جائے, یا درہ ٹوچی کا, یا درہ گومل کا, یا درہ بولان کا, یہ چار ہی درے ہیں. ادھر جو بھی آیا ہے کوئی انہیں چار میں سے کسی ایک درے سے آیا, سوائے محمد ابن قاسم کے رحمۃ اللہ علیہ, باقی بعد میں جو آیا ادھر سے آیا. اللہ نہ کرے کہ وہ سیلاب کے بعد کھل جائے، اس سے پہلے پہلے ہمیں جو ہمارا دین بتا رہا ہے اگر اس پر ہم کارمند ہو جائیں تو وہ سارے مسائل دین کے حوالے سے حل ہو جائیں گے کہ جس کی بنا پر ہمارے ہاں دیکھنے والے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ میں نے صرف اشارتاً آپ سے کہہ دی ہے، ورنہ یہ کہ سیاسی نظام کیا، معاشی نظام کیا، اس پر تو بڑی مفصل تقریروں کی ضرورت ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اس انقلاب اسلامی کا مطلب ہے اس پورے نظام اجتماعی، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا۔ اس میں سماجی، معاشی، سیاسی سارے پہلو شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اسلامی انقلاب کا ہدف۔ میں سورہ حدید کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا تو ذرا مکمل کر دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اپنے اختیارات چلوا رہے ہوں وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کے اختیارات کم ہو، جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں وہ کبھی چاہیں گے کہ اسلام کا نظام عدل قائم ہو جائے، وہ مقابلہ کریں گے، ریزسٹ کریں گے۔ اس کے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، صرف کتاب نہیں اتاری۔ یہ پنجابی میں آتا ہے کہ چار کتاباں عرشوں اتریاں، یہ پنجواں آیا ڈنڈا۔ وہ جو پنجواں ڈنڈا ہے وہ اس حدیث کی آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ پانچویں چیز بھی ہم نے اتاری جس کا نام لوہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ بنتا ہے اس سے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، پھکنی بھی بنتی ہے، چمٹا بھی بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ پھکنی چمٹے کے لیے نہیں ہے، اصل میں تلوار کے لیے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے اس نظام عدل قسط کو نافذ کرتے ہیں اور جو اس کی راہ میں آئے اس کے سروں کو کچلتے ہیں۔ یہ ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے اس خلوص ایمان کا امتحان یہ رکھا، وہ چاہے تو آنے واحد میں ناانصافی کو ختم کر دے، آنے واحد میں شرک کو ختم کر دے، آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے۔ اللہ جبر کرتا تو کیا ابو جہل ایماندہ لے آتا، کیا ابو لہب ایماندہ لے آتا؟ نہیں، لیکن یہ تو اللہ نے امتحان رکھا، کون حق کو قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ جو حق کو قبول کرتا ہے واقعی تہے دل سے کرتا ہے یا ایسے ہی زبانی کلامی کرتا ہے، اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ وہ اپنے بندوں کا امتحان دے رہا ہے۔ دیکھیے، یہاں مجھے یاد آیا انہی حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح ایران، کہ جب یہ جنگیں ہو رہی تھی ابھی ایران کی اور مسلمانوں کی، اس وقت رستم سپہ سالار افواج ایران نے حضرت سعد سے ایک چیز دریافت کی تھی کہ آپ کیوں ہم پر چڑھائی کر کے آ گئے، کوئی جھگڑا ہمارا تھا نہیں؟ پھر یہ کہ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، قبائلی لوٹ مار تو ہمیشہ کا دنیا کا اصول ہے، قبائل کیونکہ ان کے اپنے ہاں کچھ ہوتا نہیں، لہذا وہ آتے ہیں وقفے وقفے سے اور آ کر لوٹ مار کرتے چلے جاتے ہیں، جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں ان پر ان کی یورش ہوتی رہتی ہے۔ تو ایران ایک سیٹلڈ سویلائزیشن تھی، عرب کے یہ قبائل تھے بے آب ہو گیا ریگستان کے رہنے والے، تو یہ آتے تھے کبھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، تو تم ہمیشہ آتے تھے لوٹ مار کچھ کر کے چلے جاتے تھے، یہ اب ٹلنے کا نام نہیں لے رہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب تھا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دیا ہے، انا قد ارسلنا، ایک ہی پہلے ہی جملے کے اندر واقعہ یہ ہے کہ عظیم فرق و تفاوت کی نشاندہی کر دی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اپنے لیے لوٹ مار کرنے، اب ہم خود نہیں آئے، ہم بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں، ہم تو بھیجے ہوئے آئے ہیں نا، وی آر آن اے مشن، وی ہیو بین سینٹ، کس لیے بھیجے گئے؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس، نوٹ کیجئے گا اس کو، تاکہ نکالے لوگوں کو، من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے، ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے چھڑا کر اسلام کے نظام عدل و قسط سے روشناس کریں۔ یہ مشن ہے جس پر ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہے بات سمجھ لیجئے کہ اصل جو مقصود ہے انقلاب اسلامی کا، میرے پہلے سوال کے جواب کے دونوں حصے مکمل ہو گئے. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، اسلامی انقلاب کیوں؟ اس کا بھی جو نصف اول ہے وہ بہت مختصر ہے اور سادہ ہے، کیونکہ میرے دروس کے بے شمار کیسٹس ہیں، سورہ صف کا درس ہو، سورہ حج کا درس ہو، سورہ حدید کا درس ہو، سورہ منافقون کا درس ہو، حقیقت جہاد کی تقاریر ہو، حقیقت نفاق کی تقاریر ہو، کھول کھول کر چیزیں بیان کر چکا ہوں. اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا، بلکہ میں درست کر دوں، قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمان کا دینی فرض ہے. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اسلامی انقلاب برپا کرنا، کرنے کی کوشش کرنا مسلمان کا دینی فریضہ ہے. یہ جو کوشش ہے اسلامی انقلاب کے لیے، یا اب وہ اصطلاحات تازہ کر لیجیے، اقامت دین کے لیے، تکبیر رب کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، غلبہ دین کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے، آسمانی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، قیام نظام اسلامی کے لیے، یہ جو محنت ہوگی، جو جد و جہد ہوگی، جو کوشش ہوگی، جو قربانیاں دی جائیں گی، جو اشار کیا جائے گا، جو جان اور مال اور وقت کھپایا جائے گا، اسی کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. سورہ حجرات میں ایک مومن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. صرف یہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. تو معلوم ہوا جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کا عین تقاضا، فرض عین. اسی طریقے سے ابھی جو میں نے آیات پڑھی تھی شروع میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اب آگے یہ غلبہ دین جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کون جان اور مال کھپائے گا؟ اس کے لیے کون جد و جہد کرے گا؟ وہ جو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا دعوے دار ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. ایک تیسری مثال دے کر میں آگے چلوں گا. یہی آیہ مبارکہ سورہ توبہ میں بھی آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 ہے. پوری آیت میں شوشے کا فرق نہیں. وہاں اس کے بعد جہاد کی کال ہے، اور اس سے چند آیات پہلے وہ آیت آئی ہے، عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 24، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، انہیں سنا دیجئے، کہہ دو اے نبی کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور اپنے وہ گھر، اپنی بلڈنگیں جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، بڑے ارمانوں سے خوب سجایا ہے، خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ آخرت سے بچنے کے لیے لازم, ایمان کے لیے لازم, اور یہ ہدایت جو ہے اللہ کی, اگر نہیں کرو گے تو اس سے محروم کر دیے جاؤ. یہ ہے ہمارا دینی فریضہ, یہ دینی فریضہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد اسے کہیں, غلبہ دین کی جد و جہد کہیں, اسے اعلائے کلمۃ اللہ کی جد و جہد کہیں, اسے تکبیر رب کی جد و جہد کہیں, اسے اسلامی انقلاب کی جد و جہد کہیں, یہ مسلمان کے ایمان کا عین تقاضا ہے. اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیجئے تو ہم اپنی تقریر کے نصف تک پہنچ جائیں گے کہ دوسرے سوال کا بھی نصف اول مکمل ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ شاید دین قائم کرنا صرف اس مسلمان ملک کے لوگوں پر فرض ہوگا جہاں مسلمان اکثریت میں ہو, جہاں اقلیت میں ہو وہاں تو فرض نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مغالطہ ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تو دینی فریضہ ہے, اگر ایک مسلمان بھی کسی زمین میں ہے اس کے بھی ایمان کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ اسی کے لیے جد و جہد کرے, کر سکے نہ کر سکے. اس کو تو میں نے پہلے خارج کر دیا, دین کا قائم کر دینا فرض نہیں, قائم کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے. اقامت دین فرض نہیں, اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے. غلبہ دین فرض نہیں, غلبہ دین کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. جہاد دنیا میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے, ناکام بھی, آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. کتنے نبی ایسے گزر گئے کہ جن کو ساتھی نہیں ملے. حضرت موسیٰ کے پاس 6 لاکھ تھے لیکن بودے تھے, کچے تھے, انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا, اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تو وہ دین کا غلبہ نہیں ہو سکا, اللہ کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. وہ ارض مقدس ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی, فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. تو کام ہو سکے یا نہ ہو سکے, اس کا دار و مدار جو ہے وہ تو اللہ کی مشیت پر, اللہ کی تائید پر, معاشرے کا کیا ریسپانس ہے. کچھ لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے, اس کا دار و مدار اس پر ہے. لیکن یہ کہ اس کی جد و جہد کرنا فرض ہے, اور میں اپنی اس بات کے لیے صرف ادھر توجہ آپ کی دلاؤں گا تو بات واضح ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلبہ دین اور تکبیر رب کی یہ جد و جہد شروع کی تو کیا آپ یا آپ کے ماننے والے عرب میں اکثریت میں تھے؟ کیا تنہا نہیں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پورے جزیرہ نمای عرب میں ایک ہی نہیں تھے, وہ ایک کے ساتھ 4 شامل ہوئے تو 5 ہوئے تھے, اپنی اہلیہ محترمہ حضیت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے چچا زاد بھائی جو زیر کفالت ہیں, زیر تربیت ہیں, اپنی گود میں پل رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, 1 جمع 4 5 ہوئے. اب اس کے بعد یہ گنتی بڑھی, پورے 12 برس میں یہ گنتی 100 یا 125 سے متجاوز نہیں ہے. آپ مدینے والوں کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے تو مکے کی جو 10 برس کی محنت ہے, 10ویں سال تک, وہ جس سال میں کہ حضور پھر گئے ہیں طائف تشریف لے گئے ہیں, جس سال میں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے, جس سال میں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا ہے, جس کو حضور نے عام الحزن سے تعبیر کیا ہے, 10 برس ہو گئے تھے حضور کو محنت کرتے ہوئے, اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد ابھی 100 سے زیادہ نہیں تھی. لیکن یہ کہ جد و جہد ہو رہی ہے نا, محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 11ویں برس ایک کھڑکی کھول دی, 6 افراد مدینے سے آئے, ایمان لے آئے. 12ویں برس وہ 12 تھے, 13ویں برس وہ 72 افراد, 72 مرد اور 3 عورتیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے یہاں آئیے, یہ مکے والے آپ کے خون کے پیاسے ہیں, راستہ کھل گیا. اب انصار اور مہاجرین کی جمعیت ہے, طاقت بنی ہے, اس جمعیت نے اب جد و جہد کی ہے, باطل سے ٹکر لی ہے. اب تک کیا حکم تھا مکے میں؟ مارے کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر زندہ بھون دیا جائے, کباب بنا دیے جائے, تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. جب ایک جمعیت فراہم ہو گئی, اور جمعیت کن لوگوں کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ معہ کون ہے؟ صحابہ کرام, وہ کہ جنہوں نے جہاں حضور کا پسینہ گرا اپنے خون کی ندیاں بہا دی, وہ جانثار اور سرفروش. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرما دیا, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن جب بات شروع کی تھی تو حضور تنہا تھے کہ نہیں؟ اس وقت حضور کے یہ الفاظ سیرت میں پڑھے کہ نہیں؟ خشی تو علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے, اندیشہ ہے. اس وقت جبکہ کہا تھا ورقہ ابن نوفل نے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی, تو حضور نے تعجب سے کہا تھا ابا مخرے گئی ہوں, چاہیے مجھے نکال دے گی یہاں سے, میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں, میرے راستے میں تو یہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں, مجھے الصادق کہتے ہیں, الامین کہتے ہیں, لیکن یہ مجھے نکال دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں, چونکہ وہ تورات کے عالم تھے, کانا یکتب التورات والانجیل بالعبرانیہ, وہ عبرانی زبان کے ماہر تھے, صرف عربی کے نہیں, اور عبرانی میں تورات اور انجیل لکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس کسی نے بھی یہ بات کہی اور کلمہ بلند کیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے, کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور آپ کی مدد کر سکوں اور آپ کی کوئی خدمت سر انجام دے سکوں. تو آپ نوٹ کیجئے, وہ ایک فرد واحد سے, یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, یہ تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے, نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا, کہ ایک فرد واحد اس پوری جد و جہد کو اپنی زندگی جو ہے 22 برس 23 برس 30 برس 40 برس اس کے اندر پورا کر دے. یہ تو میں سمجھتا ہوں امتیازی شان ہے, یہ خصائص نبوی میں سے ہے, اس میں نہ پہلے کوئی آپ کے مثل ہے نہ بعد میں ہوگا. جو کام آپ نے کیا ہو سکتا ہے آگے وہ 10 جنریشنز میں جا کے مکمل ہو, لیکن یہ کہ بہرحال میری یہاں جو دلیل ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کام کے فرض ہونے کا دار و مدار اقلیت یا اکثریت پر نہیں ہے, یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے, اس کی جد و جہد عین ایمان کی روح سے فرض ہے, باقی نتیجہ نکلے نہ نکلے. اب دوسرے سوال, اس سوال دوسرے سوال کے دوسرے جز پہ آئیے. یہ معاملہ ہے خاص ہم پاکستانی مسلمانوں کا. ویسے تو یہ کہ یہ کام دین کو قائم کرنا, دینی انقلاب برپا کرنا, روح ارضی کے ہر مسلمان کے ذمے, ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دوسری بات ہے, نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ فرض تو ہے ہر بالغ مسلمان پر نماز پڑھ دے. اسی طریقے سے ہر مسلمان پر, ہر مومن پر, ہر صاحب ایمان پر اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے. لیکن خاص طور پر ہمارا معاملہ یہ ہے, اقبال کا وہ ایک شعر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ معاملہ ویسے تو ہونا چاہیے تمام مسلمان اقوام کا, لیکن خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو خیر اسی میں ہے کہ یہاں اسلام نافذ کرے, ورنہ ان کی آزادی برقرار نہیں رہے گی, ورنہ یہ ملک قائم نہیں رہے گا. یہ ملک صرف اس وعدے پر اللہ سے حاصل کیا گیا کہ اللہ ہمیں ایک سرزمین چاہیے. قائد اعظم کا خاص طور پر میں وہ اعلان یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو, قائد اعظم کے یوں تو بے شمار بیانات ہیں, تقاریر ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں, لیکن خاص طور پر یہ بات میں نے چونکہ آج تقریر کے شروع میں وہ بات کہی ہے اس لیے یہاں میں دہرانا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے ذریعے عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں ایک نمونہ دکھائیں, یہ ہے وہ مساوات جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی, یہ ہے وہ اقتصادی نظام جو اللہ کے دین نے ہمیں عطا کیا, یہ ہے معاشی عدل جو اللہ کا دین ہمیں دیتا ہے, یہ ہے ان پیچیدگیوں کا حل اور علاج جو انسان نے آسمانی ہدایت سے روگردانی کر کے خود اپنے لیے پیدا کر لی. سیاسی الجھنیں, معیشت کی پیچیدگیاں, انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, آسمان سے باتیں کر رہا ہے, اور خود مغربی مفکرین جو ہے وہ لرز رہے ہوگا کیا, یہ ہماری معیشت. مجھے اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. یہ معاملہ جو ہے ہم دنیا کو دکھائیں, یہ ہے سیاسی نظام اسلام کا دیا ہوا, یہ ہے حریت آزادی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی, یہ ہے وہ معاشی عدل جو اسلام عطا کرتا ہے, یہ ہے ان پیچیدگیوں کے حل جو اسلام نے ہمیں دیے. اس کا اگر ہم زبان سے کہیں گے اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں تو بات واضح ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا حضرت شیخ الہند کے بہت معتمد علیہ ساتھیوں میں سے تھے. جیسے حضرت شیخ الہند خود چلے گئے تھے حرم شریف حرمین کہ وہاں بیٹھ کر میں تحریک چلاؤں گا انگریز کے خلاف, وہ تو دارالامن ہے نا, وہاں مجھے امن حاصل ہوگا. لیکن وہاں کیا ہوا, شریف حسین والی مکہ اس نے گرفتار کیا اور چاندی کی تشتری میں رکھ کے انگریز کو پیش کر دیا, یہ ہے آپ کا باغی حاضر ہے. اور انگریز نے وہاں سے لے کر کہاں پہنچایا, مالٹا, اسیر مالٹا. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, ہندوستان کی جیل میں بھی نہ رہے یہ باغی شخص, رکھو مالٹا میں, میڈیٹرینین کے جزیرے میں. اور چھوڑا کب ہے, جبکہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی تھی. اندیشہ تھا کہ اگر ہماری قید میں ان کا انتقال ہو گیا تو نہ معلوم کو طوفان کھڑا. اب انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا تھا کابل, تم وہاں جاؤ, تم وہاں سے مسلمان حکومت ہے, تم وہاں سے مدد لو, انگریز کے خلاف ہم اندر سے کوشش کرتے, تم باہر سے مدد لاؤ. وہاں یہی معاملہ ہونے والا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ. والی کابل انہیں بھی سونے کی تشتری میں رکھ کر پیش کرنے والے تھے انگریز کو. انہیں بر وقت اطلاع مل گئی, وہ وہاں سے بھاگے, بارڈر کراس کیا, کہاں پہنچے, روس. یہاں تو آ نہیں سکتے تھے, اب تو آگے ہی آگے تھا نا. روس میں وہ 1917 کا انقلاب ابھی حال ہی میں آیا تھا. انقلاب کے بعد آپ کو معلوم ہے کافی عرصے تک, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی ہر چیز جو ہے وہ ابھی کوئی فارم اس کی معین نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں انقلاب کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے, یہ ابھی یہ دور تھا روس میں. مولانا عبید اللہ سندھی نے سوچا, خود بھی تو نو مسلم تھے نا, سکھ سے مسلمان ہوئے تھے. نو مسلم کا جوش ہوتا ہے بہت, جوش و خروش, کہ میں نے حق سمجھا, قبول کیا, میں ان روسیوں کے سامنے رکھوں اسلام کا نظام. تو کیا عجب, انہوں نے ایک نظام کو, شہنشاہیت کے نظام کو تو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. ابھی یہ خلا کسی کیفیت ہے, اس وقت اگر ان کو اپنے نظام سے بہتر نظام نظر آ جائے تو وہ قبول کر لیں گے. بات منطقی طور پر کتنی صحیح تھی. انہوں نے انٹرویو مانگا لینن سے. لینن اس وقت بستر مرگ پر تھا. اس نے کہا کہ میں تو آپ سے بات نہیں کر سکتا, ٹراٹسکی سے بات کیجیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اصل جانشین جو بنتا وہ ٹراٹسکی ہوتا, یہ تو سٹالن نے سازشیں کر کے جو ہے یہ قبضہ کیا تھا حکومت پر. مولانا عبید اللہ سندھی کی مفصل گفتگو ہوئی ٹراٹسکی سے, اس نے ساری بات سنی, آخر میں ایک بات کہی, مولانا آپ کا نظام بڑا اچھا ہے, بہت عمدہ, لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میری جو نگاہیں نیچی ہوئی ہیں پھر میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکا. اتنا اچھا نظام تمہارے پاس ہے, تم قائم نہیں کرتے اسے, ہمیں آ کر واسط پلاتے ہو, اچھی چیز اپنے گھر میں کیوں نہیں قائم کرتے؟ یہ دلیل ہے بہت بڑی. جب تک امت مسلمہ کہیں اس نظام کو قائم کر کے دنیا کو نہ دکھا دے, دنیا کی حجت اس پر قائم ہے, اس کی طرف سے حجت دنیا پر قائم نہیں ہو سکتی. لاکھ زبانی کلامی کہتے رہے آپ, ہمارا نظام بہت اعلیٰ ہے, بہت عمدہ ہے, ہمارا قانون سب سے اچھا, ہمارا نظام عادل, اور ہمارا فلاں, اور ہمارا یہ, دنیا کہے گی کہ خدا کے بندو بھلے مانس ہو, اتنا اچھا نظام ہے تو اس کی برکات سے متمتع کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ریوڑیاں دوسروں میں آ کر بانٹتے ہو, اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ ہے وہ دلیل کہ جس دلیل کا توڑ کہا تھا قائد اعظم نے کہ ہم کریں گے. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے اصول ہیں حریت, مساوات اور اخوت کے, اس کا گہوارہ بنائیں اور اسے دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینارہ بنا دیں. اور یہ جان لیجئے میری پونے تین گھنٹے کی تقریر ہے جو 2 اگست کو میں نے لاہور میں کی ہے, استحکام پاکستان کے موضوع پر، اب اس میں میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، اس کا ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہے، وی سی آر سے فحاشی پھیل رہی ہے تو اب یہ چیز بھی وی سی آر کے ذریعے سے پھیلائی ہے، ان خیالات کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی اسے بنائی ہے، ٹیلی ویژن کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ دروازہ تو ہے نا، اس کے لیے تو آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہیں، اس کے آڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی ہے، وہ تقریر سنیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، یہ در حقیقت اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عطا کیوں کیا اللہ نے؟ میں نے ایک آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا ہے سورہ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں تو دولت دے گا، غنی کر دے گا اپنے فضل سے، تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تیرے دین پر نچھاور کر دیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے، اب انہوں نے بخل سے کام لیا، روگردانی کی، پیٹ موڑ لی، اپنی تجوریوں پہ تالے ڈال دیے، اس کی سزا کیا دی اللہ نے؟ فَعَاقَبَهُمْ، عقوبت کا لفظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں سزا کے لیے، اللہ نے ان کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور یہ نفاق اب رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن کے ان کی ملاقات ہوگی اللہ سے، یہ سزا جو ہے اب چلنے والی نہیں ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدو، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے اپنے وعدے کی، یہ خلاف ورزی ہم نے کی ہے، یہ 40واں برس شروع ہو چکا ہے اس پاکستان کا۔ آپ کہیں گے شاید میں تو غلط ہی کر رہا ہوں، ابھی تو 39واں شروع ہوا ہے، حقیقت میں نوٹ کیجئے ہماری تقویم قمری ہے، شمسی نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، عید مناتے ہیں چاند دیکھ کر، اس تقویم کے حساب سے گزشتہ رمضان مبارک کی 27ویں کو 39 سال پورے ہو چکے 40ویں سال میں پاکستان نے قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس کی ہمیں مہلت دی تھی، جس کو آپ 24 سمجھیں گے وہ 25 سے کمری حساب سے، اس لیے کہ 24.25 برس ہو گئے تھے شمسی حساب سے، 25 برس ہو گئے تھے کمری حساب سے کہ پہلی صدا کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسایا، پاکستان 2 لاکھ ہوا کہ نہیں، 1 لاکھ ہمارے کڑیل جوان ہندو کی قید میں آئے کہ نہیں، کتنا ہمارا ساز و سامان اور اسلحہ ہندوستان کے قبضے میں آیا کہ نہیں، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں ایک شکست نہیں تھی جس کا کلنگ کا باتا ٹیکا ہمارے ماتھے پر ہے، یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سزا تھی، بما اخلف اللہ ما وعدو، اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کے خلاف ورزی کی۔ کہاں ہے وہ اسلام جس کے لیے تم نے پاکستان مانگا تھا؟ تم نے تو یہاں بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، تم نے تو آ کے کارخانے سجا لیے، تم میں سے جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اسے برقع اتار پھینکا ہے، تمہاری غیرت اور حمیت دینی کا جنازہ نکل چکا، تم نے آزادی اس لیے آتی ہے؟ ہندوستان کا مسلمان آتا ہے اور ہمیں دیکھ کر روتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر مراد آباد کے 2 آدمی روئے کہ ہم آئے تھے یہاں، ہم نے جو حال دیکھا ہے یہاں، انہوں نے کہا تھا ان کی پھپھی ذات بہن کی شادی تھی کہ وہ کوئی بہت زیادہ ہمارے یہاں کے حساب سے بھی امیر لوگوں میں نہیں ہے، لیکن جس طرح پیسہ پانی کی طرح بہا ہے ہم نہیں جانتے کہاں سے آتا ہے، اور جس طریقے سے پردہ نام کی کوئی شے نہیں رہی اس پاکستان کے، یہ وہی ہیں گھرانے کہ جو کہا تھا اور صحیح کہا تھا حفیظ نے کہ چشمے فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، یہ ان کی پوتیاں اور نواسیاں ہیں آج جو ثقافت اور کلچر کے نام پر اور تہذیب کے نام پر نیم اڑیا لباسوں میں آپ کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آئیں؟ اس لیے پاکستان بنایا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا یہ بھی بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ 1971 میں صرف 2 لاکھ ہوا یہ ملک، لیکن ہم نے اپنے کرتوتوں سے واقعتاً اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے اس کا کہ ہم سے یہ چھین لیا جائے، ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اب اللہ کتنی مہلت دیتا ہے یہ میں نہیں جانتا، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، حضور سے کہلوایا گیا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری روش ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عذاب الہی آ کر رہے گا، البتہ یہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب آ گیا ہے یا ابھی کچھ مہلت ملنی ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، میں یہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں مزید مہلت دے، تمہاری رسی اور دراز کرے. بالکل وہی بات ہے، جن کو تفصیل میں جانا ہو وہ میری اس تقریر کو سنیں، کیسٹ سے سنیں، ویڈیو کیسٹ سے دیکھیں. تجزیہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سنا ہے مانا ہے کہ تجزیہ 100% درست ہے. اس ملک کے لیے کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں سوائے اسلام کے. اس کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، اس کی آبیاری نہیں کی، دو لخت ہو گیا. یہی پروسیس جاری رہا، پتہ نہیں چار ٹکڑے ہوتے ہیں کہ پانچ ہوتے ہیں. کانفیڈریشن کا نام لینے والا یہاں کوئی نہیں تھا، آج اس کے فرنٹ بن چکے ہیں. وہ بڑے بڑے سیاستدان بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کانفیڈریشن اندر نہیں چاہیے، باہر چاہیے، ہندوستان سے چاہیے، بھارت سے چاہیے. آج سے 2 سال پہلے کوئی شخص اپنی زبان پر یہ بات لا سکتا تھا. اور آپ کے ملک کی مقتدر ترین شخصیت جو ہے وہ جاتی ہے اس کی عیادت کے لیے، جس نے یہ کہا ہے بیٹھ کر بربلا کہ ہم تو اس حکومت کی سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک ٹوٹے گا تو اس حکومت کے ذریعے ٹوٹے گا. یہ حالات ہیں، دیکھیے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں. آپ اپنے محل سجاتے رہیے، آپ اس کو بہت اعلی مرمر کے جو ہے فیسنگ دیتے رہیے، آپ اپنے بہترین کاروں کے ماڈل بدلتے رہیے، لیکن جس کام کے لیے یہ ملک لیا تھا اگر وہ نہیں ہوگا تو جان لیجئے کہ یہ کشتی ڈوبے گی، تو یہ سب کچھ ڈوب کر رہے ہیں. یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں بظاہر تلخ ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بالکل کولڈ انالیسس ہے. اس ملک کے لیے کوئی جواز نہیں ہے اگر یہاں اسلام نہیں آتا. اسلامی انقلاب کیوں؟ نمبر ایک، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی فریضہ ہے. مسلمان پاکستان میں ہو، کہیں ہو، اکیلا ہو، اکثریت میں ہو، اقلیت میں ہو، اگر ایمان اس کے دل میں ہے اس کی جد و جہد یہ ہوگی. کہاں تک پہنچ پائے یہ اللہ کے حوالے. 10 آدمی جمع ہو، ٹھیک ہے، موت آ گئی، یہ 10 سے آگے چراغ جلیں گے، اگلی جنریشن میں 100 ہوں گے، اس سے آگے چراغ جلیں گے اور بات چلے گی. لیکن بہرحال شروع کرنے والا تو کوئی ایک ہوگا نا. لہذا یہ چاہے اکیلا ہو اس کا دینی فریضہ. اور نمبر دو یہ کہ ہماری تو عافیت اسی میں ہے. ہمارا معاملہ وہ ہے کہ کافر نہ توانی شد نہ چار مسلمان شو. ہم تو کفر کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہمارے لیے تو چارے کار سوائے اسلام کے نہیں. یہ دوسرا ثواب ہے اس سوال کا کہ اسلامی انقلاب کیوں. اب آئیے کیسے، یہ ہے اس کا عملی حصہ اور اہم ترین حصہ. یوں تو میں اس کیسے کو 6 مراحل میں بیان کیا کرتا ہوں، یا پھر وہ 6 کا حصہ آ گیا ہے، یہ اس میں اتفاق کی بات ہے، لیکن میں یہاں اس کو سمو رہا ہوں 2 میں. 3 جمع 3 لیکن 2 ہو جائیں گے نا، 6 پھر 2 میں تقسیم ہو گئے. اس کا پہلا مرحلہ ہے 1 6 اسلامی انقلابی جماعت کا قیام. اب میں نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے اس میں. 1 دینی ادارہ ہے جو تبلیغ کرتا ہے، 1 دینی ادارہ ہے جو تعلیم دے رہا ہے، 1 دینی ادارہ ہے جو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، 1 دینی ادارہ ہے جس نے حفظ کا بندوبست کیا ہے، 1 دینی ادارہ ہے جو کتابیں شائع کر رہا ہے. یہ سارے کام اپنی جگہ پر نہایت مبارک، ہر کام اپنی جگہ پر، بہت بڑا کار ثواب. لیکن جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں وہ ان سب سے بالا تر ہے. 1 انقلابی اسلامی جماعت کا قیام، اس لیے کہ جب کہیں بھی انقلاب آئے گا پہلے انقلابی جماعت چاہیے. کمیونسٹ ریولوشن کیا کمیونسٹ پارٹی کے بغیر ممکن ہے؟ ظاہر باتیں ممکن نہیں. انقلاب لانے کے لیے پہلے انقلابی پارٹی چاہیے، اور انقلابی پارٹی جب معتدم تعداد پر مشتمل ہوگی، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے. اگر کوئی جزیرہ ہے جس کی آبادی 10,000 ہے تو اس میں سے 200-400 آدمی بھی ہوں گے تو انقلاب برپا کر دیں، لیکن جہاں 10 کروڑ ہو وہاں ظاہر بات ہے کہ 200-400 تو بات نہیں چلے گی. پھر یہ تو اسی کے اعتبار سے کچھ مقدمے تعداد ہونی ضروری ہے. وہ انقلابی پارٹی وجود میں آئے، ٹھیک، اسلامی انقلابی پارٹی، یہ پہلا مرحلہ. لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کو اب آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے ٹھیک اسلامی دعوت دینی ہوگی، دعوت فرقے کی نہیں، دعوت مسلک کی نہیں، مسلک پر آدمی رہے، حنفی ہے اہل حدیث سے کاربند رہے، دعوت مسلک کی نہ ہو، دعوت اسلامی انقلاب کی ہو، دعوت رسولوں کی ہو، دعوت ایمان کی ہو، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، رسالت اور نبوت پر یقین، قرآن پر یقین، اس کی دعوت، اس دعوت کو پھیلایا جائے، اس کی نشر و اشاعت ہو، ذرائع ابلاغ جتنے بھی موجود ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اگر آپ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کریں گے اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے، اتنے بڑے مجمع کو کیسے بات پہنچائیں گے۔ اس دور میں اور ذرائع ابلاغ، کفر ان کے ذریعے پھیلے، شرک ان کے ذریعے پھیلے، الحاد ان کے ذریعے پھیلے، مادہ پرستی ان کے ذریعے پھیلے، اباحیت ان کے ذریعے پھیلے، فحاشی ان کے ذریعے پھیلے، اور اسلام کے لیے آپ استعمال نہ کریں، نقصان کس کا ہوگا، اسلام کا یا ان کا؟ جو بھی ذرائع ابلاغ موجود ہیں، جو جن پر کہ اعدوا لہم ما استطعتم، جو تمہاری استطاعت میں آئے، ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کرتے ہوئے اسلام کی دعوت عام کی جائے۔ نمبر دو، جو اس دعوت کو شعوری طور پر قبول کرے، نوٹ کیجئے اس بات کو، ویسے تو مسلمان سبھی ہیں نا، جو بھی کلمہ گو ہے مسلمان ہے، قادیانیوں کو کلمہ گو نہ سمجھیے، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ اس فہرست سے خارج ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی مسلمان ہے کلمہ گو مسلمان، نماز نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان، پڑھتا تب بھی مسلمان، اور سودی کاروبار کر رہا تب بھی مسلمان، بلکہ مسلمان کیا ہو سکتا ہے، حاجی صاحب ہو اور ہر سال عمرہ کرتے ہو، اور اگر نہیں کر رہا تب بھی مسلمان۔ تو یہ مسلمان جو ہے، یہ ہے نسلی مسلمان، قانونی مسلمان، ہم انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے تو ضرورت ہے ان مسلمانوں کی جو تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے شعوری مسلمانوں کی، جو اسلام کو شعور کے ساتھ گویا کہ اثر نو قبول کر رہے ہیں، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے وہ تجدید ایمان کریں۔ آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، یہ تجدید ایمان ہے۔ جو لوگ یہ کریں اب انہیں منظم کیا جائے، اس لیے کہ منظم جماعت کے بغیر انقلاب نہیں آتا، اگر ہجوم ہوگا، موب ہوگا، غیر منظم لوگ ہوں گے، وہ تخریب کر سکتے ہیں، تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ہوا ہے، ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی، لیکن کیا اس سے کوئی خیر وجود میں آ گیا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹ لی تو کیا خیر آیا؟ ماشاء اللہ تشریف لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب پھر متحدہ مارک بنیں گے اور پھر وہی ہوگا۔ میرے اپنے اندازے میں 1969-70 کے حالات اس ملک میں دوبارہ آنے والے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ گیا تھا اس وقت بھی، اس کے بعد ایک خلا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہوا تھا، پھر ایک نیا ماشاء اللہ آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، لیکن یہ کہ 69-70 والے حالات دوبارہ آنے والے ہیں، پھر لوگ جمع ہوں گے، متحدہ بھاگ بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ تخریب کر سکتے ہیں، تعمیر نہیں کر سکتے۔ تعمیر کے لیے ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، اور اسلام کے انقلاب کے لیے اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا دیا ہوا، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ یہ اللہ کی پارٹی کون ہے؟ وہ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہو، جن کے عمل میں اسلام ہو، اپنے وجود پر اسلام کو پہلے نافذ کر چکے ہو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو جھوٹے ہیں، اگر کہتے ہیں اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، اگر اپنے چھوٹے سے وجود پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، اور وہ چلے ہیں پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنے، اسلام کا غلبہ کرنے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 10 کروڑ انسانوں کے اوپر اسلام نافذ ہو جائے، جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے وجود پر نافذ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، پھر یہ کہ ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کاز کے ساتھ، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس حزب اللہ کی شان ہے۔ منظم ایسے ہو کہ ایک امیر کی کمانڈ پر موو کرے، اور ایک امیر اس کے حکم پہ رک جانا, یہ نہ ہو کہ اپنی اپنی دفری اور اپنا اپنا راگ, کوئی کچھ حکم دے رہا کوئی کچھ حکم دے رہا ہے. دیکھیں اس کی تو چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے آ چکی ہے, اینٹی بھٹو موومنٹ, اینٹی شاہ موومنٹ آف ایران, یہ بہت حد تک پیرلل اور مشابہ اور ہم عصر تحریکیں تھیں. وہاں بھی سارے عناصر جمع ہو گئے تھے ایک ناپسندیدہ حکمران کے خلاف. ان میں جہاں آیت اللہ تھے وہاں پورے پارٹی بھی تھی, وہاں سیکولر لوگ بھی تھے, مذہبی لوگ بھی تھے, کمیونسٹ بھی تھے. وہی معاملہ یہاں تھا, ایک ناپسندیدہ حکمران کے خلاف تمام قوتیں جمع تھیں. ان میں اصغر خان بھی تھے, ان میں پیر صاحب پگاڑا بھی تھے, ان میں ولی خان بھی تھے, ان میں جماعت اسلامی بھی تھی, ان میں جمعیت علماء پاکستان بھی, جمعیت علماء اسلام بھی, سبھی تھے. لیکن ہوا کیا, جب اس کے لیے خون دینے کا وقت آیا, پہلے اس میں اسلام نہیں تھا, وہ کیا تھا, پاکستان قومی اتحاد, پی این اے, اسلام کا کہیں وجود ہے اس میں, پاکستان نیشنل الائنس. لیکن جب آتا ہے کسی تحریک کے اندر قربانی دینے کا وقت, تو اسلام کا نام لینا پڑتا ہے, بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. لہذا وہ نظام مصطفیٰ تحریک یہاں بنی. آپ سوچئے نظام مصطفیٰ کو کمیونسٹ لانے کے لیے تیار ہوں گے, نظام مصطفیٰ کو کیپٹلسٹ لانے کو تیار ہوگا, یہ سب کیسے جمع ہو گئے. وہاں وہ اسلامی انقلاب کے لیے کمیونسٹ تیار ہوگا. اصل میں وہ تحریک جو تھی وہ اینٹی شاہ تھی, یہ اینٹی بھٹو تھی. لیکن قربانی کا وقت جب آتا ہے تو اسلام کا نام لیے بغیر گزارا نہیں, اور اس کے لیے قیادت بھی پھر کسی مذہبی شخصیت کی ضروری ہے. یہاں پر بھی مفتی محمود صاحب اسی لیے آئے, ورنہ کیا پیر پگاڑا انہیں اپنا واقعی رہنما مان سکتے تھے, کیا اصغر خان انہیں اپنا لیڈر تسلیم کر سکتے تھے, کیا ولی خان مان سکتے تھا انہیں اپنے لیڈر. وہاں پر بھی ایک مذہبی شخصیت, لیکن یہاں سے آگے معاملہ فرق ہے, مختلف. یہاں یہ نو ستارے تھے, جن میں سے پانچ کہہ لیجئے یہ مذہبی تھے اور پانچ سیکولر, چار سیکولر تھے وہاں بھی. لیکن وہاں فیصلہ کن قیادت ایک شخص کے ہاتھ میں آ گئی, جبکہ یہاں مفتی محمود مرحوم و مغفور ایک سمبولک قیادت تھی ان کی, ایک نشانے کی, علامتی قیادت, وہ حقیقی قیادت نہیں. لہذا وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم. اب ہمارا ان سے اختلاف, وہ سنیت اور شیعیت کا فرق, یہ اپنی جگہ پر ہے, میں نے اس پر مفصل تقریریں کی ہے. لیکن کم سے کم یہ کہ ان کے ہاں علماء کی حکومت تو قائم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, ان کا اپنا نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور یہاں کیا ہوا, ایک مارشاء اللہ نیا مارشاء اللہ. یہ اصل میں متحدہ محاذوں کے ذریعے نہیں, ایک قائد کی قیادت پر, ایک کال پر لبیک کہنے والے ہوں گے تو انقلاب آئے, ورنہ نہیں. یہ بات جان لیجئے, یہ دوسرا پری ریکوزٹ ہے اس اسلامک ریولیوشن کا, کہ اس جماعت کے اندر ڈسپلن ہو. اور یہ جان لے, اس کے لیے جو ہمیں کتاب اور سنت سے اور ہماری پوری تاریخ سے, یہاں تک کہ پچھلی صدی کی تحریک شہیدین تک جو ہمیں اصول ملا ہے, وہ بیعت کا اصول, بیعت سموتات فی المعروف, بیعت جہاد. کون ہے کہ جو میرا ساتھ دینے کو تیار, جو آئے مجھ سے معاہدہ کرے, یہ بیعت ہے کہ جس پر جماعت بنی, جماعت مجاہدین اور جہاد ہوا. کامیابی ناکامی میں عرض کر چکا ہوں, اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو انبیاء بھی اس دنیا میں بظاہر ناکام چلے گئے, لیکن اخروی کامیابی ان کی انشورڈ ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے ان شہیدین کا, بلکہ شہیدین کیوں, وہ تو بے شمار شہید ہوئے اس میں. تو دو عظیم شخصیتیں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید, چونکہ بہت نامور شخصیتیں ہیں, لہذا ان کے حوالے سے شہیدین کی تحریک آپ کہہ دیتے ہیں, ورنہ تو سینکڑوں نے جامع شہادت ایک دن میں بالا کوٹ میں نوش کیا. تو یہ جان لیجئے کہ یہ ہے دوسرا لازمی معاملہ. تنظیم, قرآن اسے کہتا بنیان مرسوس, سیسا پلائی ہوئی دیوار, اس کے لیے عنوان ہے حزب اللہ, اولئک حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تیسری چیز ہے تربیت, خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور یہ تربیت ظاہر بات ہے دنیاوی انقلابوں والی تربیت یہاں کام نہیں دے گی. کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہو, ان کی تربیت کچھ اور ہے, ان کے ہاں عصمت و عفت کا کوئی تصور ہی نہیں. کامریڈ مرد اور کامریڈ عورتیں اپنی جنسی پیاس جس طرح چاہے بجھائیں, شادی تو ان کے نزدیک جرم ہے. شادی کر کے گھر گرستی کا وبال مول لے لیا تو ساری انقلابیت کا ڈنک جو ہے وہ کٹ جائے. لہذا یہ شادی وادی نہیں، بس جیسے پیاس لگی پانی پی لیا، جہاں سے مل گیا، ایسے ہی جہاں شہوت کا جذبہ ابھرا اس کی آپس میں تسکین کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن کیا ایسے لوگ کسی بھی درجے میں، ایک کروڑ میں ایک کے درجے میں بھی کوئی اسلامی انقلاب لا سکتے؟ یہاں کسی اور تربیت کی ضرورت ہے، یہاں اس تربیت کی ضرورت ہے جس کا عنوان ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں وہ تربیت کی ضرورت ہے کہ جس کا شاہکار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کے درجے کے کوئی پہلے نبی تھے، بعد میں تو دروازہ ہی بند ہوا، اسی طرح نہ صحابہ کے درجے کی کوئی جماعت پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی، نہ ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی عکس تو ان کا اپنے اندر جذب کریں گے تو اس راستے پر چلیں گے. کسی ادنا درجے میں وہ عکس اگر ہوگا تبھی تو گاڑی آگے چلے گی، ورنہ یہ کہ تنظیم ہی تنظیم نری رہ جائے کچھ نہیں ہوگا. اس کا شاہکار میں عرض کر رہا تھا کہ وہی رستم سپہ سالار ایران، اس نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے تھے صحابہ کرام کی جو افواج تھیں ان کا جائزہ لینے کے لیے. انہوں نے آ کر جو رپورٹ دی تھی وہ ہے محمد الرسول اللہ کی تربیت کا شاہکار، اور ان جاسوسوں کی ذہانت کا شاہکار. ایک جملے میں انہوں نے بات بیان کی، یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار. یہ رات کے وقت راہب نظر آتے ہیں، دن میں شہ سوار نظر آتے ہیں. رات کو یہ راہبوں کی طرح مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، دن میں شہ سواروں کی طرح تلواریں اور تیر اور کمان لے کر گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے نظر آتے ہیں. دنیا نے فوجیں بھی پہلے دیکھی تھی، لیکن جہاں کسی فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا آس پاس کی کسی عورت کی عصمت محفوظ رہ سکتے تھے. فوج کے پڑاؤ میں کیا ہوتا تھا؟ رنگ رلیاں، شراب نوشیاں، عیاشیاں. اور دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے، لیکن وہ دن کے بھی راہب تھے، رات کے بھی راہب تھے. وہ راہب کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ دو صفات جمع کیے محمد الرسول اللہ نے. دیکھیے وہ آیا مبارکہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یہاں تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے وہ آیت. اور یہ کام کس نے کیا؟ اظہار دین کا، غلبہ دین کا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. یہ اوصاف اگر نہیں ہوں گے تو اسلامی انقلاب نہیں آئے گا. تو تین چیزیں آپ نے جمع کی، دعوت، اور دعوت اصول دین کی دعوت، فروعات کی دعوت نہیں. فروعات کی دعوت ہوگی تفرقہ بڑھے گا، فروعات میں مت الجھو، جو جس کا مسلک ہے اس کو عمل کرنے دو، جو تمہارا مسلک ہے اس پر کار بن لو، کوئی حرج نہیں. تم حنفی ہو، حنفی مفتی سے جا کر فتوا لو، کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث عالم سے جا کر پوچھ لو، مت جھگڑو. ہاں دلیل کے ساتھ کوئی بات افہام و تفہیم کے انداز میں ہو، کوئی حرج نہیں. دعوت اسلام کی ہو، دعوت ایمان کی ہو، دعوت اصول دین کی ہو، یہی ہوگا جو انقلاب کی بنیاد بنے گی. پھر جمع کیا جائے جو شعوری طور پر ان اصولوں کو تسلیم کرے، انہیں منظم کیا جائے بنیاد مرسوس. دعوت مدریہ قرآن ہوگی، اس لیے کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہو. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، جھوڑے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپار ہوگی. تنظیم نظریہ بیعت ہوگی، بیعت اسم اطاعت فی المعروف. اس صدی میں یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ کہ حضرت شیخ الہند کا ذکر چونکہ میں پہلے کر چکا ہوں، انگریز نے انہیں چھوڑا کب؟ جبکہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو تھی. 1920 میں رہا ہو کر آئے، جمعیت العلماء ہند کا اجلاس کال کیا، اس کے صدر تھے. اور جمعیت علماء ہند اس وقت صرف دیوبندیوں کی تنظیم نہیں تھی، اسی میں بدایونی تھے. آپ کو بدایونیوں سے خوب واقف ہیں، مولانا عبدالحامد بدایونی اس کراچی میں رہے اتنے عرصے. اسی میں فرنگی محلی تھے، فرنگی محل کی ایک شخصیت تو اب بھی کراچی میں موجود ہے. اسی میں اجمیر کے علماء تھے، خیر آبادی مکتبہ فکر کے. اسی میں اہل حدیث عالم دین مولانا داؤد غزنوی اسی میں موجود. تو یہ دیوبندیوں کی، صرف یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا خاندان اس سے باہر رہا ہے، صرف ایک استثناء ہے، ورنہ بدایونی، فرنگی محلی، اجمیری، دہلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سب جمع. وہاں اصل میں جب حضرت شیخ الدین نے دیکھا کہ میری زندگی کا چراغ تو اب گل ہو رہا ہے، انہوں نے چاہا کہ علماء کرام کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اسے امام الہند مان کر اور یہ جہاد جو ہے غلبہ دین کا شروع کیا جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے ہاتھ پر یہ بیعت کریں. لیکن یہ کہ بعض علماء نے اختلاف کیا، اختلاف صرف اتنا کیا کہ یہ بات جلسہ عام میں کرنے کی نہیں ہے، اور اختلاف کرنے والے تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ. یہ جو آپ کے ہاں نظامی دوا خانے والے حکیم نصیر الدین صاحب ہیں، ان کے تایا، انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے ٹیکنیکل اختلاف، کہ یہ بات جو ہے پہلے جو شورا ہے اس میں بیٹھ کر طے ہو، پھر یہاں جلسہ عام میں آنا چاہیے. بات مزنی تھی، وہ ایڈجرن ہو گیا ایشو، صرف یہ نہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہو کہ یہ نہیں کرنا، صرف ملتوی ہوا. لیکن یہ کہ شورا کے اجلاس سے پہلے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. وہ جو چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں وہ چراغ جل جائے، وہ نہیں جلا. بعد میں کچھ اور حضرات کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، اس کی وہی کی وہی رہ گئی، اور مولانا ابو الکلام آزاد اس سے بددل ہو کر، ورنہ وہ شخص 1912 میں جس نے الہلال جاری کیا تھا، الہلال اور البلاغ والا ابو الکلام، وہ بددل ہو کر پھر کانگریس میں شامل ہوئے، اور پھر 38 برس مسلسل اسی میں لگے رہے. مجھے اس دور سے ان سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب ایک کاش کے ساتھ یہ ہم کہہ سکتے، کاش کے اس وقت بیعت ہو گئی ہو، لیکن ماشاء اللہ کان و مالم یہ شالم یہ. اس کے بعد صرف ایک بیعت ہوئی ہے، اور وہ امیر شریعت بنایا گیا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قادیانی فتنے کے سدے باب کے لیے. وہ ایک خاص اور ایک محدود ایشو کے لیے یہ در حقیقت تنظیم تھی، اور اس کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان جیسی شخصیت، اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، انہوں نے بیعت. اس کے بعد سے آج تک ہماری دینی جماعت بھی کوئی بیعت کی بنیاد پر قائم نہیں. ابو الکلام نے پہلے قائم کی تھی 1913 میں حزب اللہ بیعت کی بنیاد، لیکن 1915 میں انہوں نے خود بیعت کر لی تھی حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر، اور حضرت شیخ الہند نے 1920 میں چاہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، لیکن نہیں ہو پائی. بہرحال میں نے عرض کیا، وہ جو ایک انقلابی جماعت ہے اس کے یہ اجزاء ثلاثہ ہے، دعوت، بغلیہ قرآن اور اصول دین کی، یا ایک لفظ میں ایمان کی دعوت. جو اس کو شعوری طور پر قبول کرے ان کی تنظیم بذریعہ بیعت بنیان مرسوس، اور اب ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، کہ خود کاربند ہو اور اپنے باطن کی اصلاح کرے اور ان دو اعصاب کو جمع کرے. یہ میرے تیسرے سوال کا پہلا حصہ ختم ہوا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب تک یہ دعوت اتنی کامیاب نہ ہو جائے کہ معتدم تعداد میں لوگ تیار ہو جائیں، وہ معتدم تعداد میں عرض کر چکا ہوں کہ 10,000 کی آبادی کا جزیرہ ہو تو چند سو کافی ہے، لیکن 10 کروڑ کا ملک ہو تو ظاہر بات ہے کہ لاکھوں میں تو درکار ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جب تک وہ تعداد نہیں آتی، یہ کام یہی کریں گے، دعوت دیتے چلے جائیں، تربیت ہوتی رہے، تنظیم کی مشق ہوتی رہے، حکم سننے اور ماننے کی عادت ڈالی جائے، یہ تربیت، دعوت، تنظیم، یہی کام جاری رہے گا جب تک کہ وہ جماعت اتنی قوی نہ ہو جائے کہ اب وہ ٹکر لینے کی پوزیشن میں. اگر وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے تو اب ٹکراؤ ہوگا. وہ ٹکراؤ کیا ہے؟ یہ لفظ ذرا خطرناک ہے، لیکن یہ جان لیجیے، ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا. صرف وعد و نصیحت سے انقلاب نہیں آئے گا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. وہ کہ جو اپنے جائز حق سے کہیں زیادہ لے رہے ہیں، وہ آپ کے وعدوں سے چھوڑ دیں گے. تو قرآن مجید کو وہ آیت اتارنے کی ضرورت نہ ہوتی اللہ کو، وانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. تو یہ جان لیجئے، ٹکراؤ ناگزیر ہے. لیکن اس ٹکراؤ کے جو ہمیں ملتے ہیں سیرت النبی سے، وہ تین مرحلے. پہلا مرحلہ جسے جدید اصطلاح میں کہیں گے پیسو ریزسٹنس، اور اگر آپ اس کے لیے دینی اصطلاح لانا چاہیں تو صبر محض اور تحمل، برداشت کرو، جوابی کارروائی کوئی نہ کرو، بلکہ ادفع باللتی احسن، وہ پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو، وہ گالیاں دے تم دعائیں دو. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی احسن. یہ ہے اس دور کا پہلا تقاضا. اس کا نام ہے پیسے بزنس. بہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، لیٹ جاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ. ورنہ آپ سوچئے، ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے زندہ بھون رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہے نا، اور ڈیسپریٹ آدمی کم سے کم دو چار کو مار کر تو مرے گا اگر اجازت ہو. اجازت نہیں، ہاتھ بندے ہوئے. پورے مکی دور میں یہ پیسیو ریزسٹنس، قدم پیچھے نہ ہٹے، توحید سے واپس نہ آ جانا، محمد الرسول اللہ کے دامن سے اپنا تعلق منقطع نہ کر لینا، ڈٹے رہو، لیکن جوابی کارروائی نہیں. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، وہ سائلنٹ میجورٹی معاشرے میں خاموش تو ہوتے ہیں لوگ، اندھے بہرے تو نہیں ہوتے نا، دیکھتے تو ہیں کیا ہو رہا ہے. بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کوئی چوری کی اس نے؟ کوئی آقا کے کوئی خلاف، کوئی شایان شان کوئی بات کہہ دی ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں، کیونکہ آقا کون تھا؟ وہ کافر مشرک امیہ، کیا اس کے خلاف کوئی اقدام کر دیا؟ کیا خدا نہ خواستہ اس کی بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا لیا جو اس طرح مار رہا ہے؟ کس طرح؟ گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے، جیسے کبھی آپ کسی جانور کی لاش کو گھسیٹتے ہیں، ایسے انہیں مکے کی سنگ لاکھ گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا. کبھی چت لٹا دیا گیا ہے اور اوپر آگ برسا رہا ہے سورج، مکے کا سورج. جو گئے ہیں انہیں اندازہ ہے گرمی کے موسم میں، اگر کبھی مکے کی گرمی دیکھی ہو، اور جس طرح جلتا ہے فرش، نیچے توا بنی ہوئی ہے زمین، اوپر سے آگ برسا رہا ہے سورج، اور اس حال میں سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا. تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کیا جرم ہے معلوم ہے؟ کوئی جرم نہیں، صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، کوئی جرم نہیں، صرف محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جو اندر ہی اندر لوگوں کی ہمدردیوں کو ان لوگوں کے حق میں لا رہی ہے. جرتیں نہیں ہوتی، وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ بیٹھی رہتی ہے، لیکن اندر ہی اندر دل فتح ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ جو دور تھا 12 برس کا، صبر محض کا دور، یہی اصل میں فیصلہ کن دور تھا. پھر اسی میں تربیت ہوئی، انہی آگ کی بھٹیوں میں سے گزرے ہیں صحابہ کرام، تب وہ پختہ ہوئے ہیں. میں نے شعر آپ کو سنایا تھا نا، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. اس پر جو اکبر الہ‌آبادی کا شعر ہے اس موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا، تعزیت کا جو خط لکھا تھا اکبر الہ‌آبادی کے انتقال پر ان کے بیٹے کے نام، اس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے والد مرحوم کو اپنا مرشد مانوی مانتا ہوں. ان کا شعر سنیے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. یہ انہی بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے تھے جو کندن بن رہے ہیں، انہیں بھٹیوں میں پکے ہوئے تھے وہ. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ گیلی ریت کا ایک ذرا گولا بنا لیجئے اور اسے شیشے پر ماریے، شیشہ اپنی جگہ قائم رہے گا، ریت بکھر جائے گی، لیکن اسی گولے کو ذرا آگ میں ڈال کر پکا لیجئے، اب شیشے پہ ماریے، کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ یہ ہے وہ معاملہ. ان بھٹیوں میں صحابہ کرام جب گزرے ہیں تو وہ پختہ ہوئے. اقبال نے جو اس سے بھی زیادہ اونچا شعر کہا وہ فارسی میں ہے، اور زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، لیکن جن کو بھی ہے ذرا فہم وہ اس کی لذت لے. بانشا درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن. دو مصروں میں وہ دو باتیں کہہ دی ہیں جو میں اس کو بیان کر رہا ہوں. وہ جو تربیت ہو رہی تھی وہ نشہ درویشی ہے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن. اور جب پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. ہمارے ہاں ہوا کیا ہے, یا تو خانقاہی نظام ہے, وہ نسلن بعد نسلن خانقاہ ہی خانقاہ ہے, سلطنت جم سے ٹکرانے کا مرحلہ نہیں آتا. الا یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے, وہ ٹکرائے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. لیکن وہ تو ایک ہے نا, ایکسیپٹ مثال, ورنہ یہ کہ وہ خانقاہیت کا ایک پورا نظام بن جاتا ہے, وہی چلتا ہے, سلطنت جم پر ٹکر مارنے کا مرحلہ نہیں آتا. اسی لیے اقبال نے اس دور میں کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی تربیت اور تزکیے کے مرحلے کو طے نہیں کیا, دونوں یک رخی شخصیت ہیں. ضرورت کس بات کی ہے ان دونوں کو جمع کرنے. بہرحال پہلا مرحلہ صبر, جھیلو برداشت کرو جب تک کہ تمہاری تعداد تمہاری قوت اتنی نہیں ہو جاتی کہ تم اگلا سٹیپ لے سکو. اور وہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اقدام, چیلنج, تحدی, جس کے لیے انگریزی کی اصطلاح ہے ایکٹیو ریزسٹنس, آگے بڑھو, للکارو. یہ کام کب ہوا؟ حضور کی سیرت مطہرہ میں ہجرت کے متصلن ساتھ, بعد نہیں ساتھ, اس لیے کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مل گئی ہے. میرا اپنا گمان یہی تھا کہ یہ آیات مبارکہ جو سورہ حج میں ہیں, جن میں کہ مسلمانوں کے ہاتھ کھولے گئے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آج سے اجازت دی جا رہی ہے تمہیں بھی, اب تک تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے, اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے, اب تم جواب دو. فرماتے ہیں اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی, یہ نہ مکی یہ نہ مدنی ہے, بلکہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی. حضورت جا رہے تھے مدینہ منورہ, ایک بے اللہ نے عطا کر دیا, مہاجرین سب پہنچ چکے, وہاں انصار کی جمعیت موجود ہے, اب جاؤ اور اب اقدام کے مرحلے کا آغاز کرو, تمہارے ہاتھ کھول دیے. میں نے اس میں سے ایک ایک مرحلے پر اپنی مسجد دارالسلام لاہور میں جمعے کے خطبوں میں ایک ایک گھنٹے کی تقریریں کی, ایک ایک مرحلے کیسے موجود ہے کہ آٹھ فوجی مہمیں ہیں جو حضور نے غزوہ بدر سے پہلے پہلے بھیجی. ہم سمجھتے ہیں شاید پہلی جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے, جنگ واقعی وہی ہے, لیکن فوجی مہمیں, ایکسپیڈیشنز, جن میں سے چند میں حضور خود بھی تشریف لے گئے, آٹھ کی تعداد موجود ہے سیرت کی کتابوں. آپ نے اقدام کیا مکے کے خلاف, اور وہ دونوں انگریزی اصطلاحات اب آپ کے بعد سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. یہ دو کام تھے جو حضور نے کیے. حضور ایک مہم لے کر نکلے کسی قبیلے سے جس کا پہلے معاہدہ تھا قریش کے ساتھ, خود معاہدہ کر لیا, ادھر سے کاکا اپنے ساتھ جوڑا. یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل آئسولیشن. یہ درمیان میں جتنے قبائل آباد تھے آپ نے ان سے معاہدے کرنے شروع کیے. گویا کہ اب وہ حلقے جس کو زون آف انفلوئنس آپ کہتے ہیں, آج یہ رشیا کا زون آف انفلوئنس ہے اور یہ امریکہ کا زون آف انفلوئنس ہے, حضور نے اپنا زون آف انفلوئنس بڑھانا شروع کیا. نتیجہ کیا تھا؟ ان کا زون آف انفلوئنس گھٹ رہا ہے. پھر ان کی لائف لائن جو تھی, ان کی تجارت کی شاہراہیں, وہ شام کو جو راستہ جاتا تھا اور یمن کو, ان دونوں پر آپ نے اپنی فوجی پریزنس ثابت کر دی. وی آر ہیئر, یہ ہے جس کو میں اکنامک بلاکیٹ سے تعبیر کر رہا ہوں. یہ ہے جس کے نتیجے میں فائنل سٹیج آیا ہے عام کانفلکٹ. یہ ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ نخلا ہو چکا تھا جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا تھا. ادھر سے ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے, اور بہت بڑا قافلہ والے تجارت سے لدا پھدا, ان کی ایکسپریس کال آ گئی تھی مکے میں کہ ہمیں اندیشہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم. تب وہ فوجی ایکسپیڈیشن آئی ہے, اور اس کے بعد آخری عام کانفلکٹ کا مرحلہ شروع ہو گیا. اب ظاہر بات ہے جب مسلح تصادم شروع ہو جائے گا تو اب تو دو ہی نتیجے نکلیں گے, یا تخت یا تختہ, تیسرا تو کوئی نتیجہ نہیں. اگر تو پوری تیاری کر کے اقدام کیا گیا تھا, تربیت کا مرحلہ صحیح صحیح طے کیا گیا تھا, تعداد معتدبے تھی, تنظیم واقعی مضبوط تھی, بنیاد مرسوس,
تو وہ انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی. اور اگر کچے پکے لوگوں کو لے کر اقدام کر دیا تھا تو ختم ہو جائے یا تخت یا تخت. یہ ہے 6 برس کا پھر وہ مرحلہ مکے کے جو اندرون ملک عرب سن 2 ہجری سے جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا رمضان سے, تو رمضان سن 8 میں مکے کے فتح پر وہ ختم ہوا, بلکہ اگلے مہینے شوال میں پھر وہ حنین کی جنگ ہے. یہ ہے کہ جس میں عرب کے اندر تکمیل ہو گئی, جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج البتہ اس میں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا ہوگا. پیسیو ریزسٹنس رہے گی, آج وہ کس شکل میں ہوگی؟ ایک شخص کی جو اس اسلامی انقلابی جماعت میں آتا ہے, جب اسلام اپنے اوپر نافذ کرے گا معاشرے سے کشمکش ہوگی کہ نہیں؟ پردہ نہیں تھا, اب وہ نافذ کرتا ہے, برادری سے مقاطعہ ہوگا کہ نہیں؟ یہاں تو رشتے ٹوٹتے ہیں, ٹوٹے ہیں صرف اس ایک پردے کی وجہ سے. اسی ہو تکلیفیں جھیلو. جو سودی کاروبار کر رہا تھا وہ چھوڑے گا, تو جس کو کہ وہ پراٹھے مل رہے تھے گھر والوں کو, انہیں اب اگر سوکھی روٹی کے لالے پڑے تو تصادم ہوگا کہ نہیں؟ لوگ پاگل اور فینیٹک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہا گیا ہے, ذرا کر کے دیکھ لیجئے, میدان میں اتریے سمجھ میں آ جائے گا, دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ہاں زبانی کلامی بات کرتے رہیے, کچھ کیجئے نہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اسلام پر عمل کر کے دیکھیے. اسی معاشرے کے اندر جینا جیون ہو جائے گا. یہ ہوگا دور. پھر یہ کہ آپ کو کہا جائے گا پہلے سکھ ہے پاگل ہے, جھیلیے برداشت کیجیے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں, اور ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ. یہ کام جو ہے اس دور میں اس طریقے سے آگے بڑھے, لیکن اس سے آگے چل کر اقدام کیسے ہوگا, وہ ہے بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کہ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے, 2 فیکٹرز اس میں ایسے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو میں بالکل رول آؤٹ تو نہیں کرتا, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے رحمت اللہ علیہ, مسلمان کے خلاف بھی ایک فاسق و فاجر اگر حکمران ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے, ایک بہتر نظام حکومت قائم کرنے کے لیے بغاوت ہو سکتی ہے, لیکن اس کی شرائط بڑی سخت ہے, اس لیے کہ مسلمان کا معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ ڈی فیکٹو سچویشن یہ ہو گئی کہ پہلے کیا تھا, حکمرانوں کے پاس بھی تلواریں اور نیزے تھے اور عوام کے پاس بھی تلواریں اور نیزے تھے, فرق صرف عدد کا تھا. یہاں اب معاملہ بہت بدل گیا, حکومتوں کے وسائل و اختیارات, فوجیں اور پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اور یہ اور بارڈر پولیس اور نہ معلوم کیا کیا اور اسلحہ اور عوام نہتے. یہ تو افغانستان ہے جہاں کے عوام نہتے نہیں تھے, جن کا ہر شخص جو پیدائشی جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال کرنے والا ہوتا تھا, ورنہ پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے ایسے ایسے کہ 80 برس کا بوڑھا ہے اور اس نے آج تک ٹریگر دبایا ہی نہیں, کبھی اسے تجربہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ٹریگر دبانا کسے کہتے, مل جائے گا. تو اس دور میں وہ معاملہ جو تیسرا ہے وہ تقریباً ناممکن ناممکنات کی فہرست میں آ گیا, تقریباً کہہ رہا ہوں. میں نے روبرو میں بھی کہا تھا کہ رول آؤٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ حالات ہو سکتے ہیں ایسے. کیا مسلمان فرض کیجئے کہ فلپائنز میں ہے, وہ مسلمان تلواریں نہیں اٹھائے ہوئے؟ کیا اخوان نے حافظ الاسد کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا ہے. اگر امکان ہوگا تو اس کا بھی امکان ہے, اس کو آپ اوپن رکھیے, لیکن یہ کہ بظاہر احوال یہ بہت دور کی بات ہے. تو ذریعہ کیا ہوگا؟ اب یہ ہے جس کے لیے میں نے احادیث آپ کو سنائی تھی, قوت کے ساتھ اور منظم مظاہرے کی شکل میں منکرات کے خلاف جہاد, جسے کہ حضور نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فلن یستطع فبلسانہ فلن یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے, برائی کو دیکھے, اس کا فرض ہے کہ اس کو روکے ہاتھ سے, طاقت سے, اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے, اگر زبان کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں صدمہ, گھٹن, رنج, نفرت, یہ تو ہو, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دیکھیے اگر وہ جمعیت موجود ہو, منظم ہو, تو پھر چیلنج کیا جائے گا کہ یہ چیز عذرو دین حرام ہے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جب تک طاقت نہیں ہے صرف زبان سے کہیں گے کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ, اللہ کی غیرت کو نہ للکارو. میں اس کی مثال بھی دیتا چلوں تاکہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے. یہ دو سال پہلے کی بات ہے، ڈھائی سال ہو گئے اب اسے، مارچ سن 82 کی بات ہے، 83 کی، میں عمرے کے لیے جانے والا تھا، 23 مارچ آنے والی تھی، لاہور کے گرلز کالج کی پرنسپل کا میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور باتیں تو بہت سی کرتے ہیں لیکن یہ 23 مارچ کو اور 14 اگست کو جو پریڈ ہوتی ہے اس میں جوان لڑکیاں پریڈ کرتی ہیں، آپ نے کبھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہا؟ جوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں پریڈ کر رہی ہو برسر عام اور مرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، میں نے واقعتاً محسوس کیا کہ مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے سوچا کہ میں نے تو آج تک کوئی پریڈ نہیں دیکھی، لیکن پھر یہ جو دل کو تھپکی دے کر سلانے والی بات ہے، اندر سے پھر کوئی اور طاقت بھی ہے کہ جو کہتی ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں، تم نے پریڈ نہیں دیکھی، فوٹو تو دیکھیں، اخبارات میں تصویریں آتی ہیں، پریڈ ہو رہی ہے 23 مارچ کی، 14 اگست کی اور لڑکیوں کی پریڈ ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کیا وہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، جوان لڑکیاں، کیا وہ سمٹ سمٹا کر اور جھک کر چلتی ہیں، پریڈ ہے سینہ تان کر چلیں گی؟ یہ برسر عام ہو رہا ہو اور مسلمان کھڑے دیکھ رہے ہو، کوئی اہل حدیث کہے گا کہ یہ جائز ہے؟ کوئی دیوبندی کہے گا کہ جائز ہے؟ کوئی بریلوی کہے گا کہ جائز ہے؟ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی سنی کہے گا کہ جائز ہے؟ کوئی شیعہ کہے گا کہ جائز ہے؟ سب کے نزدیک حرام، سب کے نزدیک منکر، متفق علیہ منکر، لیکن یہ کہ توجہ نہیں ہوئی۔ مجھے جب ان کی بات پہنچی، میں نے اپنے ہاں جمعے میں دارالسلام مسجد باغ جنا میں بڑا مجمع ہوتا ہے اور اس میں ملٹری آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور سویلین آفیسرز بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا خدا کے لیے جس کی بھی رسائی ہے یہ بات پہنچائے ضیاء الحق تک کہ یہ منکر ہے، اسے روکو۔ میں تو یہ کہہ کے چلا گیا عمرے کے لیے، واپس آیا تو 24 مارچ تھی 1983، صبح کے اخبارات نہیں چھپے تھے۔ مجھے شام کو یہاں سے جب میں لاہور جا رہا تھا تو غالباً سٹار تھا ایوننگر ایک پرچہ کراچی کا، جس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی، میرے دل پر یہ الفاظ نقش ہے، ویمنس پرے ٹو پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل، یہ الفاظ، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میاں صاحب نے بھی کوئی خط لکھا، میاں طفیل صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی، شاید ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کی خبر ان تک پہنچی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی خاتون نے ان کا بھی کنڈا کٹکھٹایا ہو، واللہ اعلم، لیکن محسوس ہوتا ہو کہ انہیں بھی کبھی پہلے خیال نہیں آیا تھا اب خط لکھا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس خط کے باوجود پریڈ ہوئی، ڈنکے کی چوٹ ہوئی، اور آپ کے کراچی کے جو اباحیت پسند اور جو فحاشی کے دل دادا لوگ ہیں انہوں نے بغلے بجائی کہ نہیں بجائی؟ ویمنس پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل، بس یہ بات سمجھ لیجئے، اور میں جو بات کہتا ہوں آپ سمجھ میں آ جائے گی، اگر طاقت ہو تو پھر ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، پھر ہم چیلنج کریں گے کہ نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پر ہوگا، یہ منکر ہے نہیں ہونے دیں گے، جیتے جی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ٹکراؤ ہوگا، یا تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے، جو بھی ہوں گے، یہ تو جب مرحلہ آئے گا، کیا پتا ضیاء صاحب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کتنے ہی ہیں جو اب نہیں ہیں پہلے تھے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ اقبال تو بہت پہلے کہہ گئے، ایوب صاحب تھے نہیں ہے، آئین قوانین انہوں نے نافذ کیے تھے، ضیاء الحق صاحب نے ان کو پروٹیکشن دیے آج تک دیے، شریعت کوٹ بنا کر اس کے بھی ہاتھ باندھے رکھے ہیں، آئین قوانین کی طرف مت دیکھنا، غزے بسر کیے رکھو، یہ نگاہ نیچے رکھنے کا مقام ہے۔ حالانکہ جن کو کورٹ میں لے جا کر بٹھایا ججز کی حیثیت سے، ان کا اپنا سلیکشن تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ کے ہینڈ پک دو علماء ہیں جو بیٹھے ہیں وہاں، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، ان کے فہم پر آپ کو اعتماد ہے تبھی بٹھایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں آپ کیجئے، لیکن ان کے تو ہاتھ کھول دیجئے۔ غلام احمد پرویز زندہ تھا اس وقت، میں نے کہا وہ بھی جا کر آرگو کر لے وہاں، کتاب و سنت سے دلیل لے آئے، نہیں تو یہ کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھ دیے اس کورٹ کے کہ آئلی قوانین کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ بہرحال اگر وہ طاقت ہوگی تو وہ پھر صرف درخواست نہیں کرے گی، وہ چیلنج کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ وقت کے حکمرانوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ تسلیم کر لے پشپائی اختیار کرے, ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, ہم بند کر دیتے. فدحا اول مطلوب, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, جو منکرات ہیں ان کا استحصال ہو جائے. ہمیں حکومت نہیں چاہیے, حکومت طلب کرنا گناہ ہے, ان کے ہاتھوں سے ہو جائے, ہمیں مطلوب. یہی وہ بات ہے کہ جو کہی تھی امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے, جب جہانگیر شہنشاہ ہند اسے گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا تھا شیخ احمد سرہندی کے سامنے, بادشاہ حاضر ہے, آپ حکومت نبھالیے, کیا فرمایا تھا انہوں نے, حکومت انہی کو مبارک ہو, ہم درویشوں کا یہ کام نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق چلے. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے, طالب حکومت ہونا, یہ در حقیقت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ تو ان کے ہاتھوں ہو جائے سب سے اچھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو حکومت بناتی ہے اپنا پریسٹیج کا ایشو, اپنی انا کا معاملہ, اپنے وقار اور عزت نفس کا معاملہ, پھر وہ تشدد کرتی ہے, وہ مارتی ہے, وہ لاٹیاں برساتی ہے, وہ آنسو گیس پھینکتی ہے, وہ جیلوں میں ٹھونستی ہے. اگر یہ جماعت تیار تھی, اگر اس کے ایک ایک فرد کے نزدیک جامع شہادت نوش کرنا ہی اصل کامیابی ہے, تو یہ لوگ ڈٹے رہیں گے, کھڑے رہیں گے, لیکن یہ کسی کو غضب نہیں پہنچائیں گے, یہ بغاوت نہیں کریں گے, یہ ٹریفک لائٹس کو نہیں توڑیں گے, یہ بسوں کو نہیں جلائیں گے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہ نہ معلوم ہماری بعض دینی جماعتوں نے بھی یہ وتیرے اختیار کر لی, یہ ہم نے ان سے سیکھے ٹیکٹکس, یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے اور یہ ناکامی کی طرف لے جانے والا راستہ. اس بس بیچاری کا کیا قصور جس نے تمہیں جلا دیا, اور تم 100 بسیں بھی جلا دو بھٹو کا کچھ بگڑ جائے گا, یا ضیاء الحق کا کچھ بگڑ جائے گا, اسے دیر کیا لگے گی, کسی اور حکومت سے ایک ایگریمنٹ سائن کرے گا اور 200 بس کو فلیٹ جو ہے نیا لا کر کیماری میں کھڑا کر دے گا, جلائے جاؤ. اس کے باپ کی جاگیر نہیں جو جلی ہے, وہ جلی ہے اس مسلمان غریب قوم کی شے جلی ہے, اس کے قرضے کے انبار میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. یہ کہاں کہاں کے طریقے, کھڑے رہو, ڈٹے رہو, قدم پیچھے نہ ہٹے, لیکن تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور آؤ اسی وقت میدان میں ڈیمونسٹریشن کے لیے جبکہ تمہیں یقین ہو کہ ہم ہماری تنظیم ہے. یہ نہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا تھا, توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا, یہ نہیں. اگر جلوس نکالنے کے بعد توڑ پھوڑ ہوا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی جس نے جلوس نکالا. جب تک کہ آپ نے یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکتے, اس وقت تک آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سڑک پر آئیں. یہ ہے طریقہ اس دور میں پیسفل ڈیمونسٹریشن, اور یہ میں آپ کو تاریخ سے ثابت کر دینا چاہتا ہوں. میرے یہاں تو خط بھی شائع ہوا ہے میم شین کا, یہ جو محمد شفیع کا, کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گاندھی نے یہ کہا تھا, یہ جو سرحدی گاندھی ہے عبد الغفار تھا ان سے, کہ یہ جو عدم تشدد کا اصول تھا یہ میں نے عیسیٰ اور محمد سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ انسانی میں یہ صرف 2 دفعہ ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول یاد کیجئے کہ کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کرے, یہ وہ دور تھا اصل میں ان کی زندگی میں, یا ان کے اس دور زندگی میں. وہ اگلا دور آیا ہی نہیں قتال کا, قتال کا آئے گا جب دوبارہ آئیں گے, وہ قتال کا مرحلہ بھی آئے گا, اس وقت تک نہیں آیا تھا. اس وقت تک وہی دور تھا جو مکے میں چل رہا تھا حضور کا 12 برس تک, ان کے تو کل 3 برس سے بیچاروں تھے, اس میں وہی دور تھا کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ, وہی دور 12 برس تک حضور کا نظر آتا ہے مکے میں. تو اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے سیکھا ہے محمد سے, حضرت محمد سے اور حضرت عیسیٰ سے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1935 میں وزارتیں بنی ہیں اور مسلم لیگ نے بائیک آؤٹ کیا تھا اور کانگریس کی وزارتیں تھی پورے ہندوستان میں, اس وقت جو گاندھی نے اپنے وزراء کو, کانگریسی وزراء کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہ الفاظ تھے, میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. یہ بات لمبی چلی جائے گی کہ وجہ کیا تھی یہ, لیکن بہرحال یہ مثال جو تھی عدم تشدد کی, اور اس کے ساتھ ایک دوسری مثال گاندھی کا آپ کا واقعہ ہے, بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا چورا چوری کا واقعہ ہے. ایک تھانے پر ایک مرتبہ جلوس نے حملہ کر دیا تھا, کچھ سپاہیوں کو مار دیا تھا, اس نے پوری موومنٹ کال کر دی تھی, کہ اگر تم میرے حکم پر میری کمانڈ پر موو نہیں کر سکتے تو میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا. اسی طریقے سے سکھوں کی تحریک سے سبق حاصل کیجیے. سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 1930-35 کے زمانے میں. وہ تحریک بڑی عجیب تھی. ان کے گردواروں کے ساتھ جو وقف املاک تھی وہ ہندوؤں کے قبضے میں تھی. انگریز نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا, ہندوؤں ہی کی ایک شاخ. تو ہندو جو تھے مہاجن وہ قابض تھے گردواروں کے ساتھ جو جائیدادیں تھی ان پر. انہوں نے اسد بنائی گردوارا پربندھک کمیٹی, کچھ یاد ہوگا آپ کو وہ نام. اور اس کی صرف ایک چیز تھی مطلوب کہ ہمارے جو املاک ہیں وہ ہمارے تصرف میں ہونے چاہیے, ہمیں کنٹرول دو. اس کے لیے تحریک چلائی. اب ظاہر بات ہے اس زمانے کی انگریزی دور کی حکومت پولیس, پیسہ جس کے پاس پولیس اسی کی, لہذا وہی ہندوؤں کا ساتھ دے رہی تھی پولیس. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, سکھوں کے جتھے نکلتے تھے. ابھی زندہ ہے لاہور میں 69 علامہ اقبال روڈ پر حاجی عبد الواحد صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں تشمدید گواہ ہوں. آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہوا یہ واقعہ کہ جب ان کے جتھے نکلتے تھے انہیں حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو یہاں سینے پر, فولڈڈ ہینڈ. اب 50 سکھوں کا جتھا نکل رہا ہے, دفعہ 144 وائلیٹ ہو رہی ہے, ادھر سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے, سر پر لاٹھی پڑی, سر پھٹ گیا, خالصہ گر گیا, لیکن ہاتھ بندے رہے. یہ ہے وہ پیسفل ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس. آگے بھی بڑھ رہے ہیں لیکن توڑ پھوڑ نہیں کی, وائلنس نہیں ہوئے, کلنگ نہیں کی. ایسی طاقت کو شکست دینا بہت مشکل ہے. کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے گردواروں کا کنٹرول حاصل کر لیا. مجھے جب حاجی صاحب نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنایا, میں فلم میں نہیں تھا, انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امرتسر میں, تو میرے ذہن میں فوراً گونجے الفاظ قرآن مجید کے, سورہ نساء کے, کہ اے مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا جب تمہیں حکم تھا کفو اے دیا تم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو. یہ ہاتھ بندھے رکھنے کی عملی تفسیر جو ہے اس واقعے میں میرے سامنے آئی کہ ہاتھ بندھے, اگرچہ زخمی ہو کر سکھ گر گیا. اور ایک تحریک یہ ہے جو اب چلی بھنڈرا والا کی, یہ شروع سے وائلنٹ, مار دھاڑ, اس کو مارا اس کو مارا, نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے. یہ جو تحریک ہے کہ منکرات کے خلاف چیلنج کرتے ہوئے اور آگے بڑھ کر طاقت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش, لیکن پر عمل منظم, یہ ہے در حقیقت اس دور میں جو قائم مقام ہے. اور اسی کی مثال ہمارے سامنے ایران میں آ چکی ہے. آپ کو معلوم ہے ایرانیوں نے بغاوت بھی نہیں کی, شاہ کے خلاف ہتھیار کو نہیں اٹھایا, ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو سابق کے بھیڑیوں نے جس طریقے سے کچلا ہے جیلوں کے اندر, وہ آج داستان ہے آپ کے سامنے. پھر ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں, ایک ایک فائرنگ کے اندر سینکڑوں افراد جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی. لیکن تابقے کتنوں کو ماریں گے, آخر اسی ملک کی فوج تھی, انہی کے اپنے بھانجے بھتیجے ان ڈیمونسٹریٹرز کے اندر موجود تھے. آکوپیشن آرمی کی بات اور ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے جنرل ڈائر, وہ حکم دے سکتا ہے کہ مار دو, اس لیے کہ اس کے بھتیجے بھانجے تو نہیں ہے سامنے. لیکن کوئی نیشنل آرمی, اپنی قوم کی کوئی فوج, آخر یہ مارشل لا کیوں لگا؟ بھٹو صاحب تو چاہتے شاید کہ اور بہتوں کو مروا دے, لیکن ایک حد پر آ کر آرمی نے جواب دیا نو مور, کوئی معاملہ جلدی سے کیجیے اگر کرنا. یہ ہے وہ مسئلہ کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بالید. ایک حدیث سنا کر بات مطلب ختم کر رہا ہوں. اسی حدیث کا مضمون ایک دوسری حدیث میں آیا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں, یہ بھی مسلم شریف کی وہ بھی مسلم شریف کی, فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, ما من نبی باسہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره. مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں بھیجا اس میں اس کے حواری اور اس کے اصحاب بھی اٹھائے پیدا ہوئے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثم خلفوا من بعدهم خلوف, ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے کہ جن کا حال یہ تھا کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون،
کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی بدعات ہیں، رسومات ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. اب آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی شخص ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن، فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا دل سے وہ مومن. وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، اس کے بعد تو ایمان زائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. وہی تین درجات ہیں، طاقت کے ساتھ نہیں انل منکر اس کا، لیکن اس کے لیے طاقت پہلے فراہم کرنی ہوگی، وہ جمعیت، وہ انقلابی جماعت، وہ ڈسپلن لوگ، وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جن میں قول و عمل کا تضاد نہ ہو، جو کہتے ہو وہ کرتے ہیں. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اٹھے ہو تو اپنے اوپر پہلے نافذ کیا، اپنے گھروں میں نافذ کیا، پھر وہ دنیا میں مرسوس ہو، پھر انہوں نے وہ اثاث، ان کا عکس کوئی نہ کوئی اپنے اندر جذب کیا ہو جو صحابہ کرام میں نظر آتا ہے. پھر جب تک وہ ایک معتدل تعداد تک نہیں پہنچتے اسی عمل کو جاری رکھیں، کسی وقتی تحریک میں حصہ نہ لیں، کہیں دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، یہی عمل اسی بیس کو براڈ سے براڈ کرتے چلے جائیں، وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں، اور جب وہ ایک معتدل تعداد ہو جائے تو پھر وہ چیلنج کرے بدی کو اور اس کے ساتھ ٹکرائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو وہ نظام قائم ہو جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ آخری سوال کے دو جواب، کہ پہلے اس کے لیے ضروری ہے ایک حزب اللہ. ہم نے اپنے فہم کے مطابق انہی اصولوں پر تنظیم اسلامی کو قائم کرنے کی ایک کوشش کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بس یہی ایک کوشش ہے، ہو سکتا ہے ہم پر اعتماد نہ ہو، کچھ لوگ اپنے طور پر کھڑے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بہت اچھا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اعتماد پیدا ہوگا، جو ہمارے حجابات ہیں اٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا، یہ گروپ جو ہے کولیکس کریں گے، مل جائیں گے، جڑ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ خالی نہ بیٹھے، یہ کام ہوگا تو اسی طور سے ہوگا، وقت نہیں تھا ورنہ میں اس کا منفی پہلو بھی بیان کرتا، یہ کام انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں ہوگا. انتخابات میں تو اقلیت اور اکثریت کے فیصلے ہوتے ہیں، انتخابات میں جو آپ کا اکنامک سٹرکچر ہے اس وقت اسی کی ریفلیکشن آئے گی، وہی جاگیردار انہی کے ماتھوں پر، کبھی ریپبلکن کا لیبل ہوگا، کبھی کنونشن لیگ کا ہوگا، کبھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، کبھی شورا کا ہوگا، اور اب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی وہی ہے، چچا نہیں تو بھتیجا ہے، ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی ہے، وہ نظام وہی کا وہی رہے. اور انتخابات بہتر سے بہتر بھی ہو تو اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں، وہ اس نظام کو پرپیچویٹ کریں گے، وہ اپنے مفادات کے خلاف خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیسے ماریں گے. انتخابات کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، ضروری ہے، تاکہ لوگوں میں اندر ہی اندر جو ہے وہ بے چینی جو ہے بہتی نہ چلی جائے، بلکہ بھڑاس نکل جاتی ہے، کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میں نے آپ کو معلوم ہوگا میں نے بارہا کہا الیکشن ہونے چاہیے، ماشاء اللہ اس ملک کے لیے سوسائڈل ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے، لیکن یہ کہ انتخابات کے ذریعے اسلام آ جائے یہ میرے نزدیک محال عقلی ہے. اس کا طریقہ وہی ہوگا سیرت النبی سے لینا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس میں جو آخری مرحلہ ہے اس میں نے عرض کر دیا کہ وہ اس دور میں دو وجوہات کی وجہ سے وہ نظری طور پر برقرار ہے، عملاً جو ہے محال ہو گیا ہے، لہذا اس کا بدل یہ ہے پیسفل ڈٹرمنڈ ڈیمونسٹریشن، کمیٹڈ لوگوں کا میدان میں آنا اور بدی کو چیلنج کرنا کہ نہیں ہونے دیں، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ طریقہ کار جس پر کام کرنے کے لیے ہم نے یہ تنظیم قائم کی ہے. اگر تو یہ طریقہ آپ اس سے متفق ہو، ہم سے متفق نہ ہو، ہم پر اعتماد نہ ہو تو خود کھڑے ہو جائیں، اور اگر ہم پر بھی اعتماد ہے ہمارا ساتھ دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.